أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة فاتحة مكي سورة ہے اور سات آیات ہیں. صحیح قول کے مطابق نزول کے اعتبار سے پانچویں نمبر پر ہے. تفسیر در منصور میں ہے کہ آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں جب غار حرا سے آتا جاتا ہوں تو مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے جیسے پیچھے سے کوئی دوڑتا ہے. بی بی صاحبہ خدیجہ الکبریٰ نے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا, اس نے کہا کہ ان کو کہے کہ یہ ٹھہرے. جب آپ ٹھہرے تو آپ کے سامنے فرشتہ جبریل نمودار ہوا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا. بیشتر مفسرین نے شان نزول یہی بیان فرمائی ہے. اس جماعت کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ اول ما نزلہ ہے, لیکن درست بات یہ ہے کہ اول ما نزلہ سورہ علق کی پہلی پانچ آیات ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور پھر سورہ مزمل, سورہ مدثر اور ان کی کچھ آیات, سورہ قلم. سب سے پہلے جو پوری سورت نازل ہوئی ہے وہ فاتحہ ہے, اور سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ بقرہ ہے. یہ وجہ ہے دونوں کے درمیان مناسبت کی کہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی فرشی اور عرشی ترتیب میں بقرہ ہے. احادیث میں ہے کہ جمیع علوم کتب اربعہ میں تھی اور پھر وہ جمیع علوم قرآن کریم میں اور وہ فاتحہ میں اور پھر بسم اللہ میں اور اس کے حرف با میں. تفسیر کبیر میں, روح البیان میں اس کو بڑے شد و مد کے ساتھ ذکر کیا ہے. تفسیر روح البیان میں بلا سند یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئے. علی تحقیق تعوذ کی مشروعیت اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم سے, اور علی تحقیق سنت مستحبہ اور قبل القرات. مالک وغیرہ اہل مدینہ کی بعض رائے بعد ما قرآ نہایت مرجوح جاری گئی ہے, اور ابن عباس کی روایت سنن میں ہے کہ حضرت کے لیے دو سورتوں کے درمیان فرق کے طور پر سورت کو سورت سے جاننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا ہے, اور یہ ایک دفعہ منزل ہے. اس لیے پورے قرآن میں حنفیہ کے نزدیک ایک دفعہ بسم اللہ تراویح میں بالجہر, قاری صاحب کی مرضی ہے, فاتحہ سے پہلے پڑھ لے یا بقرہ سے پہلے پڑھ لے یا اقرا بسم ربک الذی خلق سے پہلے پڑھ لے ایک دفعہ صرف. بعض قراء کی وجہ سے بعض حافظ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ بالجہر پڑھتے, یہ ناجائز اور حرام ہے. غیر قرآن کو قرآن کی جگہ پڑھنا گناہ ہے. مولانا اشرف علی صاحب سے بات پوچھی گئی تو جواب میں کہا یہ مسئلہ فقہ کا ہے, اس میں قراء کا کوئی کام نہیں, اور فقہاء نے اس طرح لکھا. سورہ فاتحہ چونکہ اللہ تعالی کی الوہیت کے تعارف میں ہے, اس لیے اس کا شروع کتاب میں ہونا بہت ہی زیادہ موزون ہے, اور اس کا نماز کے شروع میں پڑھنا ہر قرات میں ہر رکعت میں نہایت اوفق ہے. باقی کیا ہر مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا؟ بعض ائمہ نے عبادہ بن صامت کی حدیث جو تمام کتابوں میں ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے ہی استدلال کیا ہے, لیکن خود بخاری میں اس کے بعد ابو ہریرہ کی روایت ہے جو مسیء الصلاۃ کی نماز پر مشتمل ہے, اور اس میں ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن, اور اس میں فاتحہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس لیے حنفیہ میں سے صاحب دائے نے کہا ہے والفاتحۃ لا تتعین رکنا عندنا, بطور رکن اور فرضیت کے فاتحہ ہمارے ہاں نماز کا حصہ نہیں, کوئی سی بھی صورت پڑھی جا سکتی. چونکہ اخبار احاد سے ثبوت ہے اس واسطے وجوب ہے, اور وہ دو حدیثوں کی وجہ سے امام کرے گا مقتدی نہیں کرے گا. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث صحیح مسلم میں اذا قرأ فانصتوا, امام پڑھ رہا ہے تو آپ چپ رہے. اور جابر بن عبداللہ کی حدیث ترمذی میں جس پر امام ترمذی نے فیصلہ کیا ہے آخر قرات میں الا یکون وراء الامام, کہ جو لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھنا نہیں ہے. امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن صحیح کہا. یہی احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو نماز درست ہے, اور جابر ابن عبداللہ کی حدیث پیش کرتے تھے. باقی تفصیل حدیث کی کتابوں میں طلباء پڑھ چکے ہیں. استاد العالم محدث کبیر حضرت الشیخ حضرت بنوری کی فصل الخطاب, فصل الخصام یا فصل الختام فی ترک الفاتحة للمامون خلف الامام, بہترین کتاب ہے, اور شیخ و مرشد محقق الاثر مولانا سرفراز کی احسن الکلام فی ترک الفاتحة للمامون خلف الامام 1444 صفحے میں انسائکلوپیڈیا ہے. پوری دنیا میں اس سے بڑی کتاب اس موضوع پر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم و عنایت کرنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, خوبیاں کمالات ثنا عظمت بزرگی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں عالمین کے کائنات کے. رب یا رب کے معنی ہے پالنا پرورش کرنا, اور ربیب مربوب کے معنی میں ہے وربائبکم اللاتی فی حجورکم, ربیبہ پرکٹی. رب السلم، رب المال، رب الدرهم والدنانير، مطلق مالک کے معنی میں آیا ہے. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدایا ماں باپ نے میری پرورش کی ہے، مجھے بھی ان کی خدمت کا موقع توفیق عطا فرما. ایک مشرک نے، مشرکین کا طریقہ تھا کہ سفر پر جب جاتے تھے تو گھر والوں سے کہتے تھے کہ میرے لیے آٹے کا ایک چھوٹا سا خدا بنانا تاکہ میں سفر میں اس کا پوجا کروں. یہ سامان رکھا ہوا تھا، وہ آدمی ذرا دور تھا، ایک لومڑی آئی اور اس نے اس پر پیشاب کیا. تو یہ آیا، اس نے کہا رب یبول سالبان براسی، یہ بھی کوئی رب ہے کہ لومڑی اور اس پر بھولتی ہے. لقد ذل من بالا علیہ سالب، بہت بے عزت ہے وہ جو لومڑی سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. مشرکین کے جو ارباب کا سلسلہ تھا وہ بہت کھوٹا اور بے معنی تھا. الحمدللہ رب العالمین. پھر رب اس کو نہیں کہتے کہ جو ایک بچے کو پالے، ایک بیمار کی دوا کر لے. عالمین، کل کائنات، کل مخلوقات، اس کے پالنہار کو صحیح معنوں میں رب کہتے ہیں، اور وہ اللہ ہے. عالمین عالم کی جمع ہے. مشہور تو ہے کہ ایک عالم الدنیا ہے اور دوسرا عالم الآخرہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، عالم کئی ہے. اس کی تفصیل صدر الدین شیرازی نے دی ہے الاسفار الاربعہ کے اندر، الحکمت المتعالیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم ناسوت ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، عالم الاجساد. ایک عالم الرؤیا ہے جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں. ایک عالم المثال ہے جس میں چیزیں متشکل ہوتی ہیں. ایک عالم البرزخ ہے جس سے آخرت شروع ہوتی ہے. پھر ایک عالم ملکوت کا ہے، دوسرا جبروت کا ہے، تیسرا لاہوت کا ہے. جس میں فرشتے ہیں وہ ملکوت ہے، جس میں قضاء و قدر ہے وہ جبروت ہے، اور جس میں سوائے اللہ اور اس کی قدرت قاہرہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے وہ لاہوت ہے. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. انسان کو طاہر لاہوت کہا ہے اقبال نے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو بالائی حصے میں جانا پڑا ہے. کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے العوالم سبع، عوالم کل سات ہے. عالم ناسوت، عالم رویا، عالم مثال، عالم برزخ، چار تو یہ ہو گئے، اور ملکوت، جبروت، لاہوت، تین وہ ہو گئے. بعضوں نے جن کو ایک عالم کہا ہے عالم الجن، اور انسان کو ایک عالم کہا ہے عالم الخلق یا عالم الانسان، عالم الانس. الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے پالنے والے ہیں. یہ کس طرح پالتے ہیں اس کی تفصیل بڑی عجیب ہے. آپ یہ دیکھیں یہ کیڑے مکوڑے کیسے پلتے ہیں، یہ مختلف حیوانات کیسے پلتے، کیسے ان کے خوراک نکل آتا ہے. اگر ایک بچہ دودھ نہ لے، پوری کائنات میں کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو اس کو دودھ پلا سکے. اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا کمال دیا، خلق فہدا یا خلق ثم ہدا، پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کو سمجھ دی. اور وہ چوسنے لگتا ہے، تن پکڑنے لگتا ہے، پینے لگتا ہے، اور اسی میں اس کا قوام حیات ہے. علامہ طاہر حکیم جوہر تن تانوی تفسیر جرائر القرآن کے مصنف مصری، جس نے جہان بھر کی سائنس قرآن میں ڈالی. استاد بنوری نے مصر میں ان سے مناظرہ کیا اور ان کو کہا آپ نے تفسیر تو بہت اچھی لکھی کہ انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے علماء ان چیزوں تک نہیں پہنچتے، آپ نے عربی مبین میں ڈال کر علماء کے لیے آسان کر دیا، لیکن ایک ظلم آپ نے بہت بڑا کیا کہ سائنس کو قرآن کی تفسیر اور مصداق قرار دے دیا، اور سائنس ہر 100 سال میں تبدیل ہوتی ہے. 100 سال پہلے جو سائنس تھی اب وہ نہیں، مسترد ہو گئی. 100 سال بعد، 200 سال بعد جو سائنس ہوگی یہ موجودہ چیزیں سب مسترد ہو جائے. ایسی صورت میں قرآن کی تفسیر جو آپ نے قرار دی ہے وہ تو متغیر سمجھی جائے گی. مولانا کی موجودگی میں اس نے کہا کہ ما انت بعالم ہندی بل انت ملک انزل اللہ من السماء لاصلاحی. آپ ایک ہندوستانی عالم نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے میری اصلاح کے لیے اتارا ہے. یہ ضخیم تفسیر ہے 16 جلدوں میں، اور حیوانات کی تصویریں دیئے، شکلیں دیئے، کیڑوں کی، مکوڑوں کی، حشرات الارض کی. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب غریب ذہن اور مقام اس عالم کو دیا ہے. ایک کیڑے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ انڈا دینے کے بعد مرنے لگتا ہے، بس انڈا دینے تک اس کی زندگی ہے، اور جب وہ مرتا ہے جوڑا پورا مر جاتا ہے. تو لکھا ہے کہ وہ ایک سرنگ بنا لیتا ہے پہلے سے، اس میں انڈے کی جگہ بھی بنا لیتا ہے، اور پھر انڈے سے جو بچے نکلتے ہیں ان کے خوراک بھی رکھ لیتا ہے. پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے ایک سال میں، تو دوسری طرف سے راستہ باہر نکلنے کا، اڑنے کا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ سمجھ دی ہے کہ آپ کی زندگی بس انڈا دینے تک ہے. توبہ. کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، وہ جب گھونسلہ بناتا ہے تو اس کے 4 کمروں کی شکل ہوتی ہے، ایک میں وہ اور اس کے ساتھ اس کا میاں دونوں بیٹھتے ہیں، ایک میں انڈے دیتے ہیں، نمبر نمبر سے اس پر بیٹھ کر اس کو سیکتے ہیں گرم رکھنے کے لیے، تیسرے حصے میں گندک ہے، اور چوتھے حصے میں پانی کی ٹینکی. اس پرندے کو کاٹنے اور اس کے بچے کھانے کے لیے ایک سانپ درخت میں چڑھتا ہے. وہ سانپ جب اس گھونسلے تک جاتا ہے تو سانپ کی عادت ہے وہ سینہ رگڑتا ہے، تو وہ گندک پلاسٹک وہ آگ لے لیتا ہے. سانپ ڈر جاتا ہے یا جل جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے. اب وہ گھونسلہ جلے گا تو درمیان میں پانی کا ٹینک ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ آگ بجھنی شروع ہو جاتی. فتبارک اللہ واحسن الخالقین. علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ میں نے ایسا ایک گھونسلہ تلاش کیا، اس کے انتظار میں بیٹھا رہا. جب وہ چوزے نکل آئے اور وہ بولنے لگے، پی پی کرنے لگے، تو سانپ آیا، اور سانپ اتنی مہارت سے آیا کہ وہ اس شاخ پر رگڑ کے نہیں جا رہا تھا، اس کو پتہ تھا کہ آگ لگے گی، وہ اوپر سے لٹک رہا تھا، ان پرندوں میں سے ایک پرندہ موجود رہا اور دوسرا چلا گیا، اور بغیر تاخیر کے شکرے کو لے آئے، اتنے بڑے باخے کو شکرے کو، اور شکرے سے آگے آگے آ رہا تھا، شکرے نے آتے ہی سام کو پکڑ لیا اور فضا کے اندر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نیچے پٹک دیا. پھر اس شکرے کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہ دونوں چلے گئے، پھر اس کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے دشمن سے ان کو نجات کے طریقے تعلیم فرمائے. الحمدللہ یا رب العالمین. محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک دینی مدرسے میں تقریر کے دوران کہا کہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، یہ تمام چیزیں حیوانات میں موجود ہیں. اور پھر واقعہ سنایا کہ سہارنپور کے علاقے میں بہت زیادہ بندر ہوتے تھے، سب لوگ ان سے تنگ تھے، ہر وقت گھروں میں آ کے کبھی دودھ گرائے، کبھی اوٹیاں چینے. لوگ جب بہت تنگ آئے، انہوں نے کسی حکیم سے مشورہ کیا. اس نے کہا کہ سب لوگ ایک ہی دن میں روٹیوں میں زہر بھرے اور کھائے نہیں خود، خبردار اس دن اپنے لیے کوئی اور چیز، چاول اور کچھ پکوا لے، غلطی سے بھی روٹی کو آگ نہ لگائے اور جگہ جگہ روٹیاں رکھے. دوپہر 12 بجے کے قریب اس زمانے میں روٹی ہوتی تھی. بندروں کا ایک غول آیا، سب گھروں میں گھوم رہے اور روٹیوں کو دیکھ رہے کہ روزانہ تو ہم شکور سے نکالتے ہیں ٹوکریوں سے، یہ کھلی کیوں پڑی ہے؟ سوم سوم کے باہر چلے گئے، سب ایک نے بھی چکا نہیں. 4 بڑے بڑے بندروں کو، موٹے موٹے ایم بی بی ایس سرجن اور فزیشن ڈاکٹروں کو لے آئے. انہوں نے کئی جگہ سے روٹیاں سونگی اور سونگنے کے بعد ان سب کو اشارہ کیا کہ واپس جاؤ. پورا علاقہ سہارنپور حیران ہے. اس کے بعد بندر پہلے سے بڑھ کر ڈبل آئے اور ہر ایک بندر کے منہ میں ایک ٹہنی ہے ہری، اس سے بھی ٹک لگاتے ہیں جیسے آپ سلاد کھاتے ہیں اور روٹی بھی کھاتے ہیں. ایک آج سے وہ ڈنڈی گر گئی، اس کو تلاش کیا تو وہ تریاک کی ڈنڈی تھی. وہ بڑے بندروں نے کہا کہ تریاک وہاں سے کاٹ کے لاؤ، اس کے ساتھ کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری روٹیاں لے گئے، ایک بندر بھی نہیں مرا. ایسے زبردست ڈاکٹری کا فن ان میں پایا جاتا ہے. الحمدللہ یا رب العالمین. سب خوبیاں، ثنا، عظمت اور بزرگی اللہ کے لیے ہے جو سچ مچ کائنات کے پالنہار ہیں اور سب کی ضروریات پوری فرماتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعوت کی گئی تھی، آج سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حق تعالیٰ نے کہا ہے سلیمان ابن داؤد، بس اپنے حدود میں رہو، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ میری مخلوق ہے، میں ان کو پورا کرتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کی سلطنت دی تھی. کہتے ہیں ملکت دنیا اربعات، اسنان مسلمان و اسنان کافران. پوری دنیا کی حکومت 4 آدمیوں نے کی ہے، 2 مسلمان سلیمان اور ذوالقرنین، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر. تو وہ جو سلیمان علیہ السلام نے بہت زیادہ کھانا پکوایا اور قسم کے کھانے کا انتظام کیا، چرن ترن درن جن ان سب کا، حق تعالیٰ نے کہا کہ میں سمندر میں سے ایک مخلوق بھیجتا ہوں چکھنے کے لیے کہ کھانا کیسے پکا ہے. اور وہ کنارے پر آ کر کے اس نے منہ کھولا اور سلیمان علیہ السلام نے دیو جنوں کو کہا، منجنی کرین کے ذریعے کھانا اس کے منہ میں ڈالا، وہ جتنا تھا وہ سارا اس کے منہ میں آیا اور اس کا منہ اسی طرف کھلا کہ اور کچھ ہو تو مہربانی ہوگی. سلیمان علیہ السلام اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس مخلوق نے کہا اے سلیمان یہ اس سے دس گنا زیادہ مجھے اللہ صبح و شام دیتا ہے، آپ نے تو ایک وقت کا بھی مجھے ایک مخلوق کا پورا نہیں کیا، چجائے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام مخلوقات کی دعوت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اور کمالات اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے پالنے والے ہیں. دیکھو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ اصفہان نصف جہان است، اصفہان بہت عقل مندوں کی جگہ ہے. فرمایا کہ میں وہاں پہنچ گیا دیکھنے کے لیے تو شہر سے باہر بچے کھیل رہے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ ہم تین آدمی ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرا گھوڑا ہے اور ایک مرغی ہے، صرف دو پیسے اور تینوں کو بھوک لگی ہے. تو ایک بچے نے کہا خربوزے خریدو خود کھاؤ، چلکا گھوڑے کو ڈالو، بیج مرغی کو ڈالو. تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں واپس آیا کہ اتنے عقل مند جہاں کے بچے اتنے باعقل ہو وہاں شیخ سعدی وقت نہیں گزار سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ایک ہی خربوزے میں تینوں کے غذا ہے یا نہیں؟ ہم خربوزہ کھاتے ہیں، جانور چلکا کھاتے ہیں اور پرندے اس کا بیج کھا لیتے ہیں، ایک چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بیلیاں ہیں اور اس میں اتنا بڑا خربوزہ لگا ہوا ہے اور اتنا بڑا بیر کا درخت ہے اور چھوٹے چھوٹے بیر کا. یا اللہ اتنے بڑے درخت کو آپ نے چھوٹے چھوٹے بیر دیے، یہ چھوٹی سی بیلی ہے اس میں 8 کلو کا تربوز پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچانک اوپر سے ایک چھوٹا سا روڑا اس کے سر پہ آیا، ایک دم معافی مانگنے لگا کہ اگر یہ 8 کلو کا تربوز ہوتا تو میرے سر کے بھی 8 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. تبارک اللہ احسن الخالقین، الحمدللہ رب العالمین. دیکھو چونٹی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، سانپ کتنا زہریلا اور اجدہا ہے، ذرا سا ٹک لگ جاتا ہے چونٹیاں پہنچ جاتی. اس کے بعد زندہ سانپ سے مکھن اور چکنائی کھینچنا شروع کر لیتے ہیں اور ایسا کھینچ لیتے ہیں کہ کچھ دیر بعد سانپ خود ہی مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سانپ کو اتنی چھوٹی سی مخلوق کا خوراک بنایا ہے، کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں، جب نہیں لے جا سکتے توڑ دیتے، جب پھر نہیں لے جا سکتے پھر توڑ لیتے. ایک چیز کو میں نے دیکھا 16 مرتبہ توڑ دیا اور 2 دن کے اندر 16 ٹکڑے لے گئی چیز. الحمدللہ رب العالمین، کتنی مخلوقات ہیں جن کی تفصیلات سے کائنات بے خبر ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، جو سارے عالم سارے جہان ساری کائنات ساری مخلوقات کے رزق غذا دوا قوام حیات کا انتظام فرماتے ہیں وہ ہے الحمدللہ، خوبیوں کا مالک، کمالات، ثنا، بزرگی، ہر طرح کی مدح سرائی کے لائق ہے وہ. اب سوال یہ کہ اتنی بڑی ذات جو جہانوں کے پالنہار ہے یہ پال کیسے رہے، یہ کس چیز کا کرشمہ ہے؟ الرحمن، مہربان بہت زیادہ ہے، مہربان بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کسی کا بیٹا پاگل ہوتا ہے تو ماں باپ کتنی پیار اس سے کرتے ہیں، حالانکہ وہ پتھر مارتا ہے گالیاں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو پیار نصیب فرمائی اور مشہور ہے کہ نافرمان کے ساتھ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، تابعدار سے اکثر شکوہ و شکایت کرتے. اللہ رب العالمین صحیح حدیث میں ہے اپنی حقیقی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. پھر اس رحمان صفت کی وجہ سے پورے عالم کا وجود قائم ہے، اس میں کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، ملحد بھی ہے، زندیق بھی ہے، سرکش بھی ہے، منحرف بھی ہے، ماننے والے بھی ہے، نہ ماننے والے بھی ہے، سب کو چار چیزیں عطا فرماتے، ایک زندگی، دوسری ہوا، تیسرا پانی، اور چوتھا حسب استطاعت رزق اور روزی، تمام مخلوقات کو عطا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر وہ پکڑنے آئے تو پھر ایک مخلوق بھی اس سے بچ کے نہ نکلے، لیکن اللہ کی صفت حلیم ہے، بردبار. کہتے ہیں کہ شیخ سعدی علیہ الرحمت سے زمانے کا بادشاہ خفا ہو گیا تھا، تو جو وظیفہ ان کے لیے مقرر کیا تھا وہ کاٹ دیا. شیخ سعدی نے ان کو خط لکھا، چجر مدید خداوند سابق الانعام کہ بند در نظر خویش خوار امید دارت، ایسا کیا گناہ اور جرم دیکھا کہ بندے کو اتنا ذلیل سمجھا کہ وظیفہ ہی کاٹ دیا. خدا راس مسلم بزرگاری و حلت، اللہ کی شان کے لائق بڑائی اور بردباری کہ جرم بین دن اندر قرار امید آرد، تمام جرائم سے وہ واقف ہے اور کھانا، رزق، پانی، سانس سب برقرار رکھا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن، صفت رحمان میں حروف زیادہ ہے اور زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، اس واسطے اس میں اپنا پرایا، مومن کافر، موحد مشرک، سنی بدعتی، نمازی ایرونچی، سب برابر چل رہا ہے، سب استفادہ کر رہا ہے، سب پانی پی رہے ہیں، ہوا لے رہے ہیں، زمین پر آباد ہے، آسمان کی نیچے حیات گزار رہا ہے، لیکن الرحیم خصوصی رحمت کرنے والے، خصوصی مہربانی کرنے والے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، جن نسب کے ساتھ سلوک ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، جن میں صرف مسلمانوں کی بخشش ہوگی. رحیم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی آ سکتا ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، رؤوف اور رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات ہے، جیسے سمیع اور بصیر انسان کے بھی صفات ہے. مولانا خدا کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی ہے. فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والملائکہ بعد ذلک ظہیر. الحمدللہ اس کو دعویٰ قرار دے دیا ہے سورت کا، اور رب العالمین یہ دلیل اول ہے، اور الرحمن دلیل ثانی ہے، اور الرحیم دلیل ثالث ہے، اور مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کے، یہ دلیل رابع ہے. چار ادلہ قائم فرمائیں کہ اللہ واقعی حمد و ثنا کے لائق ہے، ہر طرح کا لائق اعتبار حمد و ستائش اس کی شان کے لائق ہے. حمد هو التوصیف بالجمیل علی جہت التعظیم یا علی جہت التفضیل. کہتا ہے کہ حمد سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں ہے، انتہائی درجے کی تعریف جو ہے وہ حمد ہے. اس لیے آپ کسی مخلوق کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے کہ مدح تو، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ حمد تو. یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ ناکارا لوگوں کے لیے ہے جو ناکارا تعریف مانگ رہا ہے بے موقع و بے محل. ویا حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جب حمد اللہ کے لیے ہے، پالنہار وہی ہے، مہربان وہ ہے اور نوازنے والے وہ ہے، تو اس کا پورا دن کب ہے؟ فرمایا قیامت کے دن مکمل رحمت سامنے آئے گی. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے اور آسمان و زمین موجودہ ختم ہو جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. قیامت برحق ہے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ. قیامت عقلا نقلا ثابت ہے. سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ آکسیجن ختم ہو رہا ہے اور بعض بم ہائیڈروجن بم ایسے مارے جاتے ہیں کہ روئے زمین آکسیجن سے خالی ہو جائے گی تو روح زندہ ہی نہیں رہے گا. یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. مالک ملک ملیک تینوں قرآت متواتر ہیں. مالک سب میں افضل اور اوفق ہے. قیامت کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام یوم الدین ہے. دین حقیقت میں بدلے کو کہتے ہیں. دین کو دین اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے سے عمل کا بھی اللہ بدلہ عطا فرمائے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم باحسن ما کانوا یعملون. قیامت تین طرح ہے. ایک قیامت صغرا ہے، آدمی کا مر جانا. ایک قیامت وسطی ہے، دوستوں اور ساتھیوں کا بچھڑ جانا. ہاں شیعان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقۃ الاحباب. دو چیزوں پر اگر آدمی آنسوؤں کے بجائے دل کے خون کے قطروں سے رو لے تو رونا چاہیے. ایک فقد الشباب، جوانی کا ختم ہونا، بڑھاپے کا آ جائے. میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمرے فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. اے چنا خان وے او نہ خانی وے، چت پلاس طور مسلی وے او ہائے چزانی وے. خوشحال خان خٹک تاج و تخت کے ساتھ نعرے لگا رہا تھا، چیخ رہا تھا، کاش کی جوانی نہ ختم ہوتی. حافظ الپوری کہتے ایک بڑھاپا آ گیا اور ایک پیسہ ختم ہو گئے. پھر فرماتے بڑھاپے کی کوئی بات نہیں، ہمیشہ بہار نہیں ہوگی، خزان بھی آئے گا. لیکن افسوس کہ پیسے اور دولت ہوتی تو ذرا بڑھاپا اچھا گزرتا. جب آدمی روز حلوہ کھائے تو مزہ اڑا، اور جب ترش اور سخت اور سوکا اور روکا اور دانت منہ میں ایک نہ ہو ذوق ہو تو واقعی قیامت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. قیامت صغرا خود مر جانا، قیامت وسطی دوستوں کا مر جانا، اعزاء و اقربا کا مرنا، اور قیامت کبرا بڑی قیامت کا. توبہ، خدا تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے احسان فرمائے. اس کا تو بیان اتنا بھیانک ہے کہ رونٹے کھڑا ہو جاتے ہیں. اس طرح قبریں پٹے گی، وزل قبور ہو بہت ذرا، کس طرح لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا یوم یخرجون من الاجداث سراعا، دوڑتے ہوئے قبروں سے. کانہم نصب. اور وخشعت الاصوات، آواز ختم ہو جائے. ہنس اور ہنس، کسر 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 جیسی آوازیں ہوگی، باقی طاقت ختم ہو چکی ہوگی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اللہ اس کو ایسا چلا دے گا فتكون الجبال كالعهن المنفوش، یہ سے روئی کے گال، وہ جو نندف سے مارتا ہے نا روئی کے گال کو، نندف مارتا ہے وہ، کیا آلہ ہوتا ہے جس سے وہ روئی صحیح کرتا ہے، ڈائیں اڈتا ڈائیں اڈتا دلو کو لگ 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 دیر 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 دیر، اس کو نندف کہتے ہیں نا. اور آلے کو کیا کہتے ہیں؟ جب آپ اس کو یہاں لگا لیں گے کہ بھئی ہماری روئی صحیح کر لو، تو روئی وہاں روشن دانوں میں پنکھے کے بیچ میں گنبد میں آگ اڑ کے چلی جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ روئی کی گالیں کہاں گئی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے سنگریزے بن کر ریت اور مٹی کے ذرات کی طرح اڑ جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور اس دن بدلہ دیا جائے گا. اگر آپ نے دنیا میں تکلیفیں گزاری، اللہ کو ناراض نہیں کیا، تو وہاں انعام ملے گا، خوشی ملے گی، بہترین بدلہ ہوگا. اور اگر آپ نے یہاں عیش و عشرت کی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور گناہ کیے، تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی متاثر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے کمزور سودے میں اللہ ہمیں نقصان نہ دے. ذالک یوم التغابن، یہ بہت لوٹ مار کا دن ہو. ذالک یوم التناد، شور و شراب اور واویلا کا دن ہو. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، ایک دوسرے ماں سے، بچوں سے، گھر والوں سے بھاگے. مالک یوم الدین، وہ واقعی مالک اور مختار ہے قیامت کے دن کا. اس کا برپا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اس کی سرخروئی یا اس دن کی سیاروئی وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اب ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ قیامت کا دن بھی عزت سے گزرے، اللہ کی رحمتیں بھی شامل حال رہے، اللہ کی مہربانی کا بھی شکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا بھی حق ادا ہو جائے، اور خداوند تعالیٰ کا کامل شکر اور حمد بھی کیا جائے. ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد کا یہ بھی صیغہ ہے، ایاک نعبد، اس کو مقدم کیا اس مقصد کے لیے کہ تخصیص پیدا ہو جائے، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو جو لوگ درباروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور مردوں کو آواز لگاتے ہیں امداد و استغاثے کے لیے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ نظر و نیاز اور یہ منت وغیرہ یہ یقیناً عبادات ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن جب یہ دوسرے کے نام پر ہو جائے، شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، اور غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میرا چل تن یار بھی رک دیسی، اور کد گل گندے رخسار بھی رک دیسی، اور دا مطلب اشنا خیو سڑی لبس کے، اور بے مطلب کا ہزار بھی رک دیسی، اور چبور کا پسر کسا پکوسا گرزی، اور دگا کور کا پردگار بھی رک دیسی. وہ استاد دوستی نے میں توبہ دا لکر باب ہر سڑے خلپی کی دینا ہفتہ سے محبت کلمات اور ترغاڑا ہوئی کر بل چاہتا گاڑا گھبرو دے. ایاک نعبد، یہ خالص توحید کا جملہ ہے، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے. سبحان اللہ، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری عظمت، اور تیری وحدت کا کیا کہنا اور تیری عظمت کا کیا کہنا. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن, اور تیری وحدت کا کیا کہنا تیری عظمت کا کیا کہنا. لا الہ الا اللہ. دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. از یکی گو از دوی یک سوئے باش. شان ورشا کہتے ہیں کہ حنیف کا اصل مطلب فرید الدین نے منطق تیر میں بیان کیا اس شعر میں. از یکی گو وزدوئی یک سوئے باش, ایک ہو جاؤ دور تینوں سے دامن چھوڑا لو, یک دلو یک قبلو یک روئے باش. اللہ اللہ, دل بھی ایک ہو قبلہ بھی ایک ہو معبود بھی ایک پوجا جائے. ایاک نعبد, خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ کا فضل و احسان ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے. آپ کو اور ہمارا تعلق جس مکتبہ فکر سے ہے وہ توحید کا مکتبہ فکر, اس پر شرک اور بدعت کا رنگ اور دھبا نہیں. ورنہ لوگ بڑے پریشان, فلاں غزالی ہو فلاں کاظمی ہو یہاں کیا کیا تماشے دکھاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بھائی سن, ان کو پتا ہے کہ ہم لت پت ہیں شرک. بھائی بزرگوں سے محبت ایمان کا تقاضا ہے, بزرگوں سے محبت اسلامی تعلیم کی برکت ہے. اولیاء و صلحاء اور بزرگان دین, ان سے احترام کا تعلق یہ کون منع کرتا ہے. لیکن قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے, یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. ایاک نعبد, صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. ہمیں حق حاصل ہے کہ یہ کہے, کیونکہ ہمارے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم وسائط وغیرہ ذرائع جو خلاف شرع ہے ان کو مسترد کرنے والے ہیں. عبادت تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, کم کیف اور عین. کتنی ہو, کیسی ہو, کب ہو, یہ تینوں باتیں شریعت بتائے گی تب عبادت بنے گی. قربانی عبادت ہے یا نہیں, دن متعین ہے, جانور متعین ہے, صاحب نصاب متعین ہے, روزہ ایک مہینہ ہے جس میں فرض بجا لایا جاتا ہے, تراوی آج رات کو آپ اکٹھے ہو جائیں اور ہم مل کر تراوی ہوگی کیا, بکواس ہوگا. تراوی تو رمضان آ جائے, کم کیف ہیں. ان بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلا, کبھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں, کبھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں, کبھی اپنا بنایا ہوا پڑھتے ہیں اور پیغمبر کا بتایا ہوا سرے سے بھول چکے, وہ ان کو معلوم ہی نہیں. کم اس کا مقدار شریعت بتاتی ہے, شریعت بتاتی ہے. آپ ایک بٹن دباتے تو ایک منزل میں جاتے, آپ تین دبا لے تو تیسرے مالے میں پہنچ جائیں. آپ ایک اصول سے چلتے ہیں, ایک کے ساتھ زیرو ڈالے دس, دوسرا زیرو ڈالے سو, تیسرا زیرو ڈالے ہزار, یہ ایک طریقے سے آپ چل رہے ہیں. یہ طریقہ اسلام نے تعلیم کیا, علم ہنسا والوں نے یہ ہمیں اصول بتایا. لیکن اگر آپ دوسری طرف ڈالے, اس کا علم الحساب میں کوئی نام ہی نہیں ہے, بکواس ہے. یہی حال بدعات کا ہے. خدا کے ہاں اس کی کوئی وجاہت نہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ وہ اس پر اجر دے گا, بلکہ اللہ اس پر پکڑ فرمائے. وَرَحْمَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا رہبانیت انہوں نے بدعت نکالی تھی، ما کتبنا علیہم، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو. دیکھیں، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، جو الفاظ ان کو کہے وہ چھوڑ کر دوسرے پڑھنے لگے. کیا الفاظ؟ قولوا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، اخیر تک. یہ کیا پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت تلا کو سلام. کبھی کہتے آ گیا وہ تاج والا، کبھی کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، جو درود سلام ہم نے دیا اسے چھوڑ کر دوسرا پڑھنے لگے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اس آیت کے ذیل میں جساس رازی حنفی احکام القرآن میں لکھتے ہیں، یہ اصل بنیاد ہے رد بدعت کی، یہ اصل الاصل ہے رد بدعت کی. بدعت اسی سے رد ہو رہی ہے. الحمدللہ، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. بدعتی بھی اپنے ٹیڑے منہ سے یہ پڑھتے ہیں. کاش کہ یہ حیا اور تہذیب سے پڑھے، اسی دن ان کو توبہ نصیب ہو جائے گی. آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھو، جو معبود ہوگا وہ مستعان ہوگا، تو جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ کوئی بھی پیر فقیر ہو، کوئی بھی درگاہ اور قبر ہو، یہ علامت ہے کہ اس میں ان کی طرف سے معبود کی شان آئی ہے. معاذ اللہ واستغفر اللہ، اور یہ قرآن سے ثابت ہو رہا. پہلے کہا آپ ہی کی ہم عبادت کرتے، پھر فرمایا آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کانوا یسارعون فی الخیرات، ہم ان کی دعائیں اس لیے قبول کرتے تھے کہ نیکی میں آگے بڑھتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اچھی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو، صرف ہمیں پکارتے تھے اور ہم سے مانگتے تھے. ایاک نعبد لانک معبود، وایاک نستعین لانک مستعان، لا الہ الا اللہ. وہ واقعات میں لکھا ہے کہ بادشاہ بما وزیروں کے، مشیروں کے، دوستوں کے شکار کے لیے نکلا. بڑا جنگل تھا، دوڑتے 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 بہت آگے بڑھ گئے. لشکر، فوج، وزراء، سفراء سب پیچھے رہ گئے. بادشاہ سلامت کو پیاس بھی لگی تھی اور کچھ خوف سا بھی تھا، اور رات کا وقت بھی آ رہا ہے. پہاڑ کے نیچے ایک فقیر ملنگ بادشاہ جھونپڑی ڈالا ہوا تھا، اس کے پاس چلا گیا. ملنگ بادشاہ نے بڑا احترام کیا، اپنا بستر بادشاہ سلامت کو بچھایا اور آپ خورے میں مٹکے سے باسی ٹھنڈا پانی دیا. بادشاہ دم بخود ہوا. پیچھے سے لشکر بھی پہنچ گئے، وہ ذرا سفرا فوج کے. بادشاہ نے فقیر بادشاہ کو کہا کہ یہ سامنے شہر جو ہے اس کا میں بادشاہ ہوں، کبھی دل چاہے تو گپ شپ کے لیے آ جائے، ٹھیک، کبھی خدا نے چاہا تو حاضر ہو جاؤں. بادشاہ سلامت لاؤ لشکر کے ساتھ واپس چلے. اللہ کا کرنا تھا کچھ دنوں کے یا مہینوں کے بعد ملنگ بادشاہ شہر آیا. پوچھا بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس طرح جائے اس طرح جائے محل آ جائے. وہاں جا کے بڑی دنیا کھڑی ہے, چوکیدار کھڑے, گارڈ کھڑا. پلنگ بادشاہ نے کہا بادشاہ کو کہو کہ وہ جنگل کا دوست آپ کا آیا ہوا ہے. بادشاہ با اخلاق با کردار تھا, اس کو یاد آیا کب آئے لے آئے آنے دے. مسلمان بادشاہ تھا, نماز پڑھ کر کے دعا مانگ رہا تھا, ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. جب دعا سے بادشاہ سلامت فارغ ہوا, ملنگ بادشاہ کے ساتھ بغل گیر ہوا اور بہت ہی زیادہ خوش آمدید اور سب چیزیں کہی اور کہا بس یہ پوری سلطنت میری ہے, جو چیز چاہیے آپ مانگے. ملنگ بادشاہ اس زمانے کا ٹیوژن ملنگ نہیں تھا کہ فوراً کہہ کے ہم بادشاہ اسلام آباد میں ایک پلاٹ ہو ادھر ایک پلاٹ ہو ایسا ہو ایسا. اندر ملنگ مدت جہان. اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات پوچھتا ہوں اس کے بعد مانگوں گا. میں جب داخل ہوا آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ دعا مانگ رہا تھا. کس سے؟ کہا اللہ تعالیٰ سے. کہا آپ تو خود بادشاہ ہے, آپ کو کہو ملنگ بادشاہ توبہ کرو, رعایا سلامت رہے, بغاوت نہ ہو, دشمن ہم پر چڑھائی نہ کرے, خیر خیریت رہے, بال بچے سلامت رہے, زندگی پرسکون. کہا ایسا بھی کوئی ہے جس سے بادشاہ مانتے ہیں؟ کہا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ملنگ بادشاہ نے کہا پھر میں اسی سے مانگوں گا جس سے بادشاہ بھی مانتے ہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام, خدا تو ہی سلامت ہے اور سلامتی تجھ سے ملتی ہے. تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پیغمبر نماز پڑھتے ہی یہ دعائیں فرماتے تھے تاکہ امت تعلیم پائے, عقائد ان کے صحیح ہو جائے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھو ایک مدد مانگنا ہے بھئی پانی دے دو, بھئی کھانا لے آؤ, یہ اسباب ہے, اس پر عالم دنیا کا آباد ہے. گاڑی لے آؤ, گاڑی چلا لو, کھانا پکا لو, یہ استعانت نہیں ہے. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ باتیں کریں. اللہ تعالی سے بغیر اسباب کے, بغیر وسائل کے, مافوق الاسباب جسے علماء کہتے ہیں, جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہو بابا, او داتا صاحب, او پیرانی پیر, او علی مرتضی میری مدد فرماؤ, یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی ان کو یہ مقام اور ذمہ داری نہیں دی ہے کہ وہ دور دراز کی مدد کر لے. سامنے اور جو ان سے ہو سکے تو حاضر. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, بھولنا نہیں. بخاری شریف جو دور حدیث کے ہیں یا فضلاء سب ان کو معلوم ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے مدینے سے باہر گئے تھے, گرمی کا موسم تھا, ایک کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے. ابو بکر صدیق آئے بیٹھ گئے, حضرت عمر آئے بیٹھ گئے, پھر حضرت عثمان تشریف لے آئے. آپ نے حضرت عثمان کو کہا ایک فتنہ آپ کے اوپر آئے گا اور بہت خطرناک قسم کا فتنہ ہوگا. تو حضرت عثمان نے انہیں کہا او جی یہ عمر بیٹھا ہوا ہے, لو کان ابادی نبی اللہ کان عمر, یہ اس کو ٹال لے. اور یہ ابو بکر جو اس امت کے سب سے افضل, بلکہ الگ تحقیق گزشتہ امتوں میں بھی غیر نبی ابو بکر سے افضل نہیں ہوا, یہ ٹال لے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ المستعان, اللہ سے مدد مانگو, اللہ مجھے بچائے. اور پیغمبر نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تو خدا سے مدد مانگتا ہے, قیامت کے قریب لوگ آئیں گے اور وہ لاہور والے بابے سے مدد مانگیں گے, بغداد والے بزرگ سے مانگیں گے, بڑی امام سے مانگیں گے, اور پختانہ پر پیر بابا سے چلے اوباسی. د فلان کی خان د زوی د پاره او جو لای پغاړه دیوانه بابا لازم دیوانه بابا وتا تر زوی در کی غسلال تر زامن بلا کوټه ټکا ساتلی ٹھیک ہے پختانہ دام ہوئی چخدہ نہ کرنا بابا سکا لیکن عقائد کی تصحیح کی ضرورت ہے. اللہ اکبر و کبیرہ اے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اکبر و کبیرہ. یہ بنیادی صورت ہے. قرآن پاک شروع ہو گیا عبادت کی بھی تخصیص ہے اور مدد مانگنے کی بھی تخصیص ہے. اس میں اشارہ ہے کہ مدد ان کی ہوگی جو عبادت میں مخلصین ہو. مشرق اور بدعتی کی مدد ایسی ہے جیسے ہندو اور سکھ کی مدد ہے, جیسے یہود اور نصارہ کو دنیا دی جا رہی ہے. ان کو بھی دنیا کی چیزیں مل رہی ہے, پیسے مل رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, من موہن نے پگڑی باندھی ہے اور جو ہے نا ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ ان کے سامنے صاف ستھرا ہے, صفا صفا ولا ترافیہ وجہ ولا امتا. اور وہ من موہن جو ہے نا وہ مولوی سے باقاعدہ سر پر نیلے رنگ کی پگڑی اور چھوٹی سی گڑی بڑی داڑھی, کیونکہ وہ گرو نانک کا ماننے والا ہے تو وہ پگڑی اور داڑھی رکھ رہا ہے, اور یہ محمد عربی کا ماننے والا ہے اور ہر چیز سے خلاص ہے, کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں. ارمان صدر مان وہ جب بے غیرت کسی ڈکے ہو غیرتی اشنا دا کمرا والا. اتنا بڑا ملک ہندوستان کا وہ وزیر اعظم ہے لیکن اپنے مذہب میں پختہ ہے. اور مذہب کیا ہے؟ مغالطہ. گرو نانک بابا فرید گنشکر کا ہم سبق تھا اور کہتا تھا کہ میں ہندوؤں کو اسلام کی طرف لاؤں گا, مسلمان بہت کم ہیں, تبلیغ سے کام نہیں چل سکتا, سادھو بن جاؤں گا ان کو ادھر کر دوں گا. استاد بہت منع کرتے تھے لیکن مانا نہیں, ایسا ادھر لانے لگا کہ خود ہی ادھر ہو گیا. جھٹکے کا وہ قائل ہوا, ستی کا وہ قائل ہوا, تدفین کے بجائے تحریک کے وہ قائل ہوا تو رہ کیا گیا؟ خالی فضول قسم کی داڑھی اور بے تحاشا سر پر پتیلا اور کوئی پگڑی تھوڑی ہے. پگڑی تو اہل حق کی پگڑی ہے جن میں ایمان و سنت ہو. اس زمانے میں طالب علم کو بابا کہتے تھے, احترام میں بابا, بابا فرید اور بابا گرو نانک دونوں اکٹھے سبق پڑھ چکے, ایک استاذ کے شاگرد. اور اس نے جو گرنتھ بنائی ہے گرو نانک نے اس میں فرید گنشکر کے اشعار شامل کیے, سورہ واقعہ, بقرہ, رحمان سب اس میں ڈالے, لیکن وہ گرنتھی میں ڈالے. آپ سمجھیں گے نہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہا, اس کو بگاڑ کر کے پڑھ رہا ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے بھی آداب کی ضرورت ہے, ایسا نہ ہو کہ فائدے کی جگہ نقصان پہنچنے لگے. کچھ تبلیغیوں نے مل کر ایک بوڑھے آدمی کو شادی کر دی 74 سال کی عمر میں, بھئی آپ کی شفاعت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ سنت ادا نہ کریں. اتفاق سے میں وہاں پہنچ گیا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ تبلیغیوں نے اپنا فقہ استعمال کیا ہے. مجھے کہا کہ میرا مقصد تو صرف شفاعت ہے. میں نے کہا کہ شادی وقت پر سنت ہے اور بے وقت مکروہ ہے. بے سنگا ہاں تبلیغی تو کہتے ہیں استاد داس داس حکم میں خطاز وہ شرم ہو رہا, میں دل طویلی ریا میں در سو چاہنا ہی فقہ دقا ہوں رہی دینا ڈے رہنی دیسا خبر دے دیتا سپت رضم سائے. کہتے ہیں کہ ہم صرف فضائل بیان کرتے ہیں اور مسائل علماء کا کام ہے. لیکن اندر اندر سے شرائط بھی پورا کرتے ہیں، کیونکہ مسائل حقیقت میں روح ہے اور فضائل تو چٹنی اچار یہ چیزیں، روح اصل ہے بھئی. ٹھیک ہے آپ مسئلے بیان کریں اور علماء سے تصدیق کر لیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ حضرت شیخ مولانا زکریہ نے جو تبلیغ نصاب لکھی ہے، یا فضائل صدقات، یا فضائل تجارت، یا فضائل عربی، یہ کتابیں تبلیغی بھائی یاد کر لیں. یاد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دور تفسیر یاد کر لیں، ایک سال ترمذی شریف میں بیٹھ جائے، دوسرے سال بخاری شریف میں بیٹھ جائے، مسائل سب یاد ہو جائیں گے. اب اگر کسی تبلیغی کا یہ خیال ہے کہ تبلیغ ہی پورا دین ہے، تو اس سے زیادہ بیہودہ انسان دنیا لے رہی ہے. جس طرح آپ لوگوں کو بازو سے پکڑ کے اندر لائے کہ آؤ دعوت ہے، آؤ دعوت ہے، آؤ، کس چیز کی دعوت ہے؟ بس دعوت ہے. 2000-3000 آدمی اندر لے آئے، خود کرکڑے پر سر ہو کنڈنی بھی بھائی، دعوت کس چیز کی ہے؟ قرآن کی دعوت ہے، آؤ درس دے دو. سنت کی دعوت ہے، درس دے دو. تبلیغ ہزار بار مبارک ہے، مگر اس کی حیثیت دعوت کے درجے میں، اس سے آگے نہیں ہے. ہم تبلیغیوں کو نہیں کوستے، علماء کا فریضہ ہے کہ آگے یہ پختہ کریں. یہ ہمارے بزرگ تبلیغ سے متعلق ہوئے، اس سال میں ایک دفعہ بھی آئے، ٹھیک ہے، غنیمت ہے. صبح کا بٹکا ہوا شام کو آیا تو اس کو بٹکا ہوا نہیں کہتے. اب دیکھو کہ علوم کی پونجی آتا ہوگی یا نہیں، انشاءاللہ تعالی. ایسا سینکڑوں ہمارے احباب ہیں. ہمارے منصور بھائی نے امریکہ سے 4 مہینے دیے تھے، ہندوستان نظام الدین اور بھوپال وغیرہ کی تبلیغ کی ہے. اس کے بعد درجہ اولیٰ سے دور حدیث تک اعلیٰ نمبروں میں پڑھے. استاد العرب والعجم شیر علی شاہ جیسے آدمی نے صرف نحو میں امتحان لیا اور سند بنا کی دی کہ پہلا انسان جس نے مجھے مطمئن کیا وہ منصور ہے. مزمل بھائی ان کی اہلیہ، انہوں نے پورا پڑھایا الحمدللہ. شیخ سعید الزمان نے مکمل پڑھایا، پہلا فاضل احسن العلوم کا وہ ہے. یہی دور حدیث کا پہلا سال ہے اور تفسیر کا بھی پہلا سال ہے. تبلیغ علماء کو بھی کرنا چاہیے، اور تبلیغ جماعت کی مدد و نصرت بھی کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو. جس سرزمین پر آپ ہو، تبلیغیوں کے لیے بھی راستے بناؤ. یہ ہمارے بزرگوں نے خاص طریقے سے، جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. کئی کھلاڑیوں کو لے آئے، کئی صدرغاڑیوں کو لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمت مردانہ عطا فرمائی. اب یہ علماء کرام کا فرض ہے، مفتیان صاحبان کا، مشائخ حدیث کا، مشائخ قرآن کا، کہ وہ ان پر نظر رکھے، تربیت کرے، تعلیم کرے، تاکہ وہ پختہ ہو جائے. اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف. یہ فاتحہ پیغمبر بھی پڑھتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے. امام ابو حنیفہ بھی پڑھتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی بھی نماز پڑھتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے. سید علی حجویری بھی یہ دعا پڑھتے تھے. کوئی ولی، نبی، مسلم، مومن کائنات میں ایسا نہیں جس نے یہ دعا نہیں پڑھی، سب نے پڑھی. صراط مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم. گزشتہ آیت میں کہا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو جب صرف خدا کی عبادت مخلص ہو اور اللہ ہی سے مدد ہو، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم،
یہ ہے تعین مشرب، تعین مشرب اور تسدید مسلک، الگ تحقیق مسلک اہل سنت والجماعت مراد ہے، وہ صحابہ و تابعین کا مذہب ہے، وہ محدثین اور مفسرین کا مذہب ہے، وہ چار دانگ عالم کے مسلمانوں کا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں مذہب ہے. اہل سنت والجماع یہ صراط مستقیم ہے. دنیا میں اہل سنت والجماعت رہو، اس جماعت کا فرد فرید رہو، رکن رکین رہو، اس جماعت کی تعلیم کے مطابق عابد زاہد رہو، قیامت کے دن پل صراط پار کرنا آسان ہو جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، اس کی علامت کیا ہوگی؟ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور صرف ایک اللہ سے مدد مانگی جائے گی، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے، ولتکم منکم امہ، تم میں ایک جماعت ہو، یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے، ویامرون بالمعروف، دینی کاموں کا کہے، وینہون عن المنکر، بے دینی سے منع کرے. اولئک هم المفلحون. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ہم اہل السنہ والجماعہ. شیخ الاسلام نے بھی لکھا رفع الملام میں کہ یہ جماعت جو ہر اعتبار سے امر بالمعروف نہی عن المنکر سے آراستہ ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ. یہ آیت آل عمران کی ہے. آل عمران کے فوائد مولانا شبیر احمد صاحب کے ہیں. فاتحہ، بقرہ اور نساء، یہ فوائد شیخ الہند کے ہیں، آل عمران ضائع ہے. اس کی تکمیل مولانا شبیر احمد نے کی، وہ حاشیے میں لکھتے ہیں یہ کام ہر کس و ناکس کا نہیں ہے، ورنہ دین کی جگہ بے دینی کی دعوت دے دے گا اور بے دینی کی جگہ دین سے روک لے گا. وہ جاہل ہے، علم جانتا نہیں ہے. ابھی بھی بعض لوگ جو جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے منہ پہ ڈھکن نہیں ہوتا، ڈھکن رکھنے کے لیے کسی کو آنا پڑتا ہے طرف سے. یہ فریاد مولانا شبیر احمد نے اس جگہ حاشیے میں کیا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو جو آداب تبلیغ سے آراستہ ہو. ورنہ معروف کی جگہ منکر اور منکر کی جگہ معروف سے منع کر دے. اور اس کی مثالیں موجود ہیں باقاعدہ. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بس سب ادب، معافی اور معذرت کے ساتھ. ایک نیک جماعت کا دائی ہے، بڑا اچھا دوست ہے. وہ جب کہیں جاتا ہے تو یہ سوال کرتا ہے کہ کوئی ایسی مسجد معلوم ہے جہاں 100% نمازی ہو محلے میں؟ تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ یہ سوال قرآن سنت کے خلاف سوال ہے، یہ سوال غلط ہے، اس سے پیچھے ہٹو، توبہ کرو. دور حدیث والے خوب جانتے ہیں اسے. میں نے کہا قرآن میں ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. تو ان کی نماز کہاں تھی؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دھوکہ دہی کے لیے نماز پڑھتے تھے. وہ کوئی نماز ایک. بخاری شریف کتاب الصلوٰۃ میں دو واقعے ہیں. ایک واقعے میں آپ فرماتے ہیں اگر عشاء کی نماز میں چکنی ہڈی ملتی تو لما تاخر عنہا احد، ایک بھی پیچھے نہ ہٹتا. تو ہٹے تھے نا لوگ، دیر سویر کر رہے تھے، آپ غصے ہو گئے. اور وہ حدیث بھی بخاری کی ہے جس میں آپ نے کہا میری خواہش ہے کہ کسی کو کہوں کہ وہ جماعت کھڑی کرے، یاد آئی؟ اور پھر جاؤں ان لوگوں کے پیچھے جو جماعت کے وقت گھروں میں ہے اور ان کے گھروں کو ان سمیت جلا دوں. یہ بخاری کی حدیث کتاب الصلاۃ. میں نے کہا آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ 100% نمازی کہیں ہے، پہلے قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھ لو، یہ سوال مناسب نہیں چونکہ آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا پھر ایک جگہ وہ سوال شروع کیا، وہ دیکھیے کسی شیطان نے اس کو الہام کیا ہے کیا کیا. بولتے ہیں سوچتے نہیں، تولتے نہیں ہے کہ یہ بولنا ہے بھی یا نہیں. علماء عموماً لحاظ دار ہوتے ہو، کہتے یار اور بہت لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا بہت کر رہے تھے، جب یہاں آ جاتے ہیں تو ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں. میں نے رائےوند میں جا کے ان کو کہا سب کے سامنے کہ یہ سوال نہ کرے، اس سے پیچھے ہٹے، اس سے گناہگار ہو رہا ہے. آپ بہت زیادہ منہ کھولا ہے، بہت اثر ہے، خیر ہے، اس خوشی میں اتنا اثر ہے. یہ درس کے آداب ہے. اگر آپ کی یہ حالت رہی تو ڈنڈے سمیت لڑکے آئیں گے جائیں گے. کوئی باتیں کرے یا ہنسے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے سب معلوم ہے. ہم اپنے احترام اور درس کے تقدس میں اپنا موضوع نہیں بدلتے، لیکن آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کے سامنے بیٹھ کر کسی اور طرف متوجہ ہو یا آپ اس میں باتیں کرنے لگے. میں نے صبح یہ خادموں کو ناظموں کو کہا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی فرمائیے ہماری صراط مستقیم کی طرف. اس صراط مستقیم پر تو ہم ہیں، لیکن ہر روز رہنا چاہیے، آج ہے اور کل نہ ہو. ایک بہت بڑا دائی تبلیغ کا جن جیسا خطیب ایشیا میں نہیں ہے، آج ایسے نظریات کا شکار ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ان کے شر اعتقاد سے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے. اشاعت فاحشہ کا اندیشہ ہے، اس لیے بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ سنی سنائی بات نہیں، تصدیق کی انہوں نے کہ یہ میں نے کہی ہے، تب جا کر کے قرآن میں حوالہ دے رہا ہوں. اور میں ان کا خیر خواہ ہوں اب بھی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو صراط مستقیم اور ہم سب کو نصیب فرمائے. بھائی صبح آدمی ہدایت پر ہے، شام کو نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا؟ 50-60 سال تک ہدایت پر رہا، اب گمراہ ہو رہا ہے، انجام تو خراب ہو رہا ہے. العبرۃ للخواتین. ایک آدمی درس دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، گلیاں بلاک ہو گئی، اتنا اور دنیا آ رہی ہے اس کو، خود اس کا نظریہ دوسرا ہے، اس کو کیا فائدہ ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس دیش بہا انسان کو اور اس قیمتی خطیب کو رائے راست پر استقامت نصیب فرمائے. اور انہیں دیکھ کر ہمیں اپنا بھی خوف ہے، اور ہر شخص کو خوف رہنا چاہیے. کسرا وقوف نے اس کے انجام کاری چیز. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر و کبیرہ. اہدنا ہدایت، یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے. ایک ایراد طریق ہے، راستہ بتانا، جس طرح کوئی کہے گلشن اقبال میں احسن العلوم کہاں ہے، آپ اس کو روڈ، بس، گلی، محل وقوع سمجھا دے، یہ ایراد طریق ہے، راستہ بتانا. اور ایک آپ یہ کہ آپ کہیں میری گاڑی میں بیٹھ جائے، میں آپ کو میں وہیں جا رہا ہوں یا آپ کو پہنچا کے آتا ہوں، یہ ایصال الی المطلوب ہے. دونوں درکار ہیں. کہتے ہیں اللہ جو ہادی ہے، انک لا تہدی من احببت. حضرت آپ ہدایت نہیں دے سکتے اپنے محبوبوں کو، یعنی ایصال الی المطلوب نہیں کر سکتے. ولکن اللہ یہدی، اللہ تعالیٰ تو مطلوب تک پہنچا دیتا ہے. اور انک لا تہدی الی صراط مستقیم،
یہ ایرات و طریق. ایک بالوسائط ہدایت ہے اور ایک بلا واسطہ ہدایت ہے. بلا واسطہ ہدایت دلوں میں اتارنا یہ اللہ جل جلالہ ام نوالو کی قدرت کا کرشمہ ہے. اب ہم اور آپ شاید اس سے عاجز ہو اور وہ ہدایت جو براہ راست قلب کو روشن کر لے, جو دل دماغ کو منور کر لے, وہ ہدایت جس کے بعد دلالت کا کوئی چمک نہ رہے وہ صرف اللہ دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا اقمنا, ہمیں قائم رکھ. وعدلنا, اور دوام نصیب فرما صراط مستقیم پر. صراط مستقیم تو ہر ایک کہتا ہے. مرزائیوں سے پوچھو وہ کہیں گے واہ مرزا غلام احمد قادیانی سے زیادہ صراط مستقیم پر کون. غلام احمد پرویز منکر حدیث سے پوچھو اور حدیث کے نام پر دجل اور فریب کرنے والوں کو دیکھو اور بدعات کے جو لت پت ہے ان سے پوچھو, وہ کہ وہ جی ہم تو قبروں مزاروں کے ماننے والے ہیں, ہم تو ہے ہی ہدایت یافتگان. اس لیے اللہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر خدا آپ نے انعام فرمایا ہے. سورۃ النساء میں ہے ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ چار طبقے ہیں انبیاء علیہم السلام, ان کی تصدیق کرنے والے, ان پر جان لٹانے والے, ان کی رہنمائی میں ہمیشہ خیر اور اچھے اعمال کرنے والے, یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل پر بھی نعمتیں فرمائی تھی اللہ تعالی نے. اور مختلف بندوں پر مختلف اوقات میں اللہ نے نعمتیں فرمائی, لیکن وہ اس پر مستقیم رہے ان کی دعا مانگی گئی, اور جو ان سے منحرف ہوئے ہیں ان سے بچنے کی دعائیں. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اور وہ چار اصناف ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, کل کائنات کے نیکان ان کے ذمن میں آ جائے. غیر المغضوب علیہم, نہ وہ لوگ جن پر غضب ہوا تھا آپ کی طرف سے. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. چھٹے پارے کا آخر رکو سے پہلے. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تین دفعہ ضل يضل, تین دفعہ. توریت کے گمراہ, زبور کے انجیل کے, اور فباؤ بغضب علی غضب, یہ بھی تین جگہ ہے. تو غضب علی تحقیق یہود پر ہوا اور دلالت کے مرتکب نصارہ ہوئے. تفسیر ابن جریر میں اور ابن کثیر دونوں میں منقول ہے اور معصور تفسیر ہے کہ جس طرح انعمت علیہم کا مصداق انبیاء, صدیقین, شہداء و صالحین ہے, اس طرح مغضوبین سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. اللہ اکبر. بعض علماء نے عجیب بات کہی ہے کہ صراط مستقیم ضروری ہے تاکہ نعمتیں ملے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. خدا نہ خواستہ اگر نعمتیں چھن گئی تو خدا کا غضب آ جائے گا, غیر المغضوب علیہم. اور جب غضب آ جائے گا تو پھر رائے راست نہیں رہے گی. ولا الضالین فضلوا وضلوا وضلوا عن سواء السبیل, سیدھے راستے سے بھٹک جائے. اس کا ایک خلاصہ آپ سن لیں, اب تک جو تقریر کی ہے اس کا خلاصہ سن لیں, جو میں نے طلباء کی سہولت کے لیے لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک قول کے مطابق الحمدللہ دعوی سورت ہے, رب العالمین دعوے کی دلیل اول ہے, الرحمن دلیل ثانی ہے, الرحیم دلیل ثالث ہے, مالک یوم الدین دلیل رابع ہے. اور باقی آخر تک سورت اس کا تکملہ ہے, جو پانچ چیزوں پر مشتمل ہے. توحید, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف اللہ کو پوجنا اور اللہ سے پوچھنا, اور دعا اہدنا الصراط المستقیم. دو, صراط الذین, صراط مستقیم سے مراد الگ تحقیق مذہب اہل سنت والجماعت ہے. تو گویا تعین مسلک یا تسدید مشرب ہو گیا. انعمت علیہم اس کے چار اصناف ہیں, جیسے کہ سورۃ النساء میں ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. تکملہ دعویٰ جو پانچ چیزوں پر ہے, ایک توحید ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, دوسری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تیسری تعین مسلک ہے جو صراط مستقیم کی تشریح ہے, چوتھی انعام یافتگان ہے, پانچویں آدائے دین ہے جو یہود و نصارہ, مغضوب یہود اور ضالین نصارہ پر مشتمل ہے. سورت مکمل ہو گئی. دوسری توجیہ, سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دعوی سورت ہے, یا عنوان ہے, یا موضوع ہے, یا غرض اعظم ہے. ما قبل کی تین آیتیں الحمدللہ رب العالمین, ایک الرحمن الرحیم, دو مالک یوم الدین, تین, یہ شہود دعویٰ ہے, دعوے کے گواہان, ان کا متقدم ہونا ضروری ہے. اور باقی تکملہ آخر تک. تیسرے قول کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم یہ دعوی سورت ہے, اور ما قبل کی چار آیتیں ارکان یا ادلہ دعویٰ ہے, جن کا مقدم ہونا بیدبار فن کے یا تبرک بذکر الجمیل کے جائز اور درست ہے. ما بعد کا مضمون تکملہ دعویٰ ہے, جو تبشیر یعنی وعدہ یا تنذیر اور وعید پر مشتمل ہے. صراط الذین انعمت علیہم تبشیر وعدہ ہے, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ وعید ہے اور تنذیر ہے. ذات خداوندی سے بھٹکنے والے مشرکین تھے, اس لیے مومنین کو اولاً ایاک نعبد و ایاک نستعین تعلیم فرمایا, اور ذات خداوندی کے صحیح جاننے والے انبیاء اور ان کے توسط سے صدیقین, شہداء و صالحین ہیں. اہدنا اور انعمت علیہم میں ان کا بیان ہے.
مسئلہ صفات میں بٹکنے والے یہود و نصارہ ہے، اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد ان کا بیان ہے. اہدنا، ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ایصال الی المطلوب، یہ اللہ کا فعل ہے اور یہاں اس کا بیان ہے، اور انک لا تہدی میں اس کی نفی ہے. دوسرا ایراط الطریق، یہ انبیاء اور ان کے جانشینوں کا منصب ہے. لکل قوم ہاد وانک لتہدی الی صراط مستقیم میں اس کا بیان ہے. یہ تین طرح سورت کی تقسیم ہوئی. ایک تقسیم کے مطابق الحمدللہ دعوی سورت ہے، دوسری تقسیم علوم کے اعتبار سے ایاک نعبد و ایاک نستعین دعوی سورت ہے، تیسری توجیہ کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم دعوی سورت ہے. چونکہ سورت بہت ہی پیاری اور عظیم و شان ہے، اس واسطے ایک چھوٹی سی صورت میں تین دعوے موجود ہیں، اور ہر دعویٰ الوہیت کا اثبات، خداوند تعالیٰ کی تفرید اور توحید کا تعارف ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. الحمدللہ میں دہریوں کا نفی رد ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں. رب العالمین میں ملحدین کا رد ہے جو مخلوق کو مخلوق کا رازق اور رب سمجھتے. الرحمن الرحیم میں منقطعین کی نفی ہے جو کہتے ہیں بندے کا کوئی رشتہ خدا سے استوار نہیں، وہ عظیم ذات اور ہے اور یہ ناچیز اور ہے. مالک یوم الدین، یہ قیامت کے منکرین کا رد ہے کہ مقافات اور مجازات عقلن نقلن درایتن درایتن ثابت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا مسئلہ یہ علم فقہ ہے، اور استعانت کا مسئلہ یہ علم کلام ہے. تو فقہ اور کلام دونوں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ثابت ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم علی التحقیق، تعین مسلک یا تسدید مشرب ہے، جو مذہب و اہل سنہ والجماعہ ہے. یہ حدیث تقریباً شہرت کو پہنچ چکی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے افترقت المجوس الا سبین فرقا، مجوس کے ستر فرقے بن چکے تھے. والیہود الا احدا و سبین فرقا، والنصارا الا اثنتین و سبین فرقا، وستفترق امتی حاضری الا ثلاثت و سبین فرقا. اس حدیث پر کلام دیکھنا ہو تو ابن قیم کی کتاب اعلام الموقعین دیکھ لی جائے، چار جلدوں میں، دوسری جلد 200 صفحہ، تقریباً یہی حدیث پر کلام ہے، اور اس بات فرمایا ہے کہ یہ درست اور صحیح. کلہم فی النار الا واحدا قالوا من ہم قال ما انا علیہ واصحاب، ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، اس سے مراد سنت ہے، وہ اصحابی جماعت صحابہ، اہل سنہ والجماع. جمہور علماء محدثین مفسرین اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، اور اس کی تائید میں سینکڑوں روایات ہیں. تفصیلات کے لیے فخر الدین فخری کے اصول دیکھے جائے. فخر الدین فخری اہل سنت کے امام گزرے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے الاصول الفقریہ. اور اہل سنت والجماعت کے مشہور امام ابو المظفر ابو اسحاق
اسرائیلی ابو المظفر ابو اسحاق اسفرائیلی ان کی کتاب عقائد و اہل سنہ اور ابو القاسم لالکائی ان کی کتاب اہل کتاب السنہ ابن الحمام کی کتاب تحریر الاصول کی شرح التحریر والتحبیر لامیر بادشاہ بخاری یا تیسیر التحریر لمحمد امین ان تمام کتابوں میں اہل السنہ والجماعہ پر بحث ہے اور مجدد رحمت اللہ علیہ کی کتاب مبدأ اور معاد کہاں سے اسلام شروع ہو کہاں تک جائے گا یعنی قیامت تک مجدد جید عالم ہے بہت رساں عالم ہے تین بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے علوم کی حد نہیں ہے حضرت اقدس سید علی حجیری لاہور والے بلوچی بہت جید عالم بہترین عالم حجویر کے اندر صحاح کا درس دیتے تھے اور وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ پڑھتے نہیں تھے یاد کرتے تھے اور دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی اس کی فوائد و شرح 22 جلدوں میں تفسیر جیلانی آئی دیکھ لو کیا لال و جواہر ہے جیسے آسمان کے ستاروں کے سامنے لکھا ہے اور تیسرے مجدد شیخ احمد سرندی بلا ملا ہے وہ مکمل علماء سر میں جھگڑا ہے اور جھگڑا آگا سڑے کئی چیز آیا ویلے مختلف ڈیر سے آتے الگ ایسے سڑے خبر نہیں شکو اکبر بادشاہ کے دربار میں فیضی اور ابو الفضل دونوں کو ٹائٹ کیا تھا فیضی نے پوچھا میرے متعلق کوئی آیت یاد ہے کہا بالکل کا کون سی اللہ علی علم علم کے ہوتے ہوئے گمراہ اور بے دین اللہ علی علم فرید بن شکر بھی بہت جید عالم بخاری شریف کا درس ان کی خانقاہ میں ہم وقت ہوتا تھا اور نظام الدین کو بھی کہا تھا کہ ملفوظات اور فرمودات رہنے دو بخاری پڑھایا کرو خانقاہ میں اور معین الدین چشتی کی تو وہ ایک کتاب دلیل الطالب جس نے اشراق کے انتظار کو 60 دلائل سے ثابت کیا ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا عمل ہے آج میں نے نماز پڑھائی اور دعا مانگی بیٹھا رہا دیکھتا تھا ملائک چلے جا رہے ملائک چلے جا رہے ملائک کی بھینس دودھ دینے والی ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے دودھ نکالنے کا ملائک کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دودھ مانگ رہے ہیں شرم تم کو مگر نہیں ہے لوگ جاتے آپ کیوں جاتے ہیں آپ تو بیٹھے رہے اشراق کے 7 منٹ 10 منٹ گزرنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیں ایک حج اور عمرے کا ثواب فری فنڈ میں مل رہا ہے جب تک تم میں ثواب کی طلب نہ ہو ایمان نہیں رہے گا یاد رکھنا اور ایک بات یاد رکھو جو مسائل ہم یہاں بیان کرتے ہیں ان پر عمل چاہتے ہیں آپ وہاں سے آتے ہیں اور باورچی خانے جاتے ہیں یا باورچی خانے سے اس طرف چلتے مسجد عبور کرتے ہیں ہم نے تو شروع میں کہا تھا لا يتخذ المسجد ممرا مسجد سے نہ گزرو آپ کیوں گزرتے ہیں صرف بھی ایک دو فرشتوں کے ساتھ سختی کی گئی ہاں جی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے عمل ممکن ہے نئے طلباء کو یاد نہیں رہتا کستن تو نہیں کرتے ہوں یاد نہیں رہتا غریب بھول جاتے تو ہمیں یاد رہتے ہیں سامنے بیٹھ کے میں دیکھتا ہوں شب 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 ہوئے اور بس وہ منڈا کہاں ہو جلاؤ کیوں تک اس کو یاد رہے 2000 طالب علموں میں یہ عمل جاری کرنا کوئی آسان کام آپ تعاون کریں گے ہماری مدد کریں گے تو ہمیں آسانی ہوگی ورنہ پھر ہم سے آیا نہیں جائے گا کہ ایسے ہی پڑھا رہے فائدہ تو ہو نہیں رہا
السنہ والجماعہ. امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنہل جلد ایک صفحہ 13 سطر 11 میں یہ الفاظ نقل کیے. آپ سے پوچھا گیا ان کا نام کیا ہے, پیغمبر نے کہا اہل السنہ والجماعہ. شاہ انور شاہ فیض الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں وَهُوَ مُعْتَمَدٌ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ, وہ معتمد عالم ہے, اس کی بات قابل قدر ہے. میرے تو یہ خیال تھا کہ اہل السنہ والجماعہ کا لفظ اضافی ہے, لیکن مولانا انور شاہ جیسے نقاد محدث نے تائید کی, معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی حضرت کی نظر سے گزرا ہے. اہل السنہ والجماعہ, اہل سنت والجماعت 1400 سال سے مسلمانوں کا نام ہے. ابن شہاب زہری سے پوچھا گیا مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ اصحاب رسول ہنستے تھے, تو انہوں نے کہا ہنستے تھے. کانو اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت کہیں تو جائز, ہنسی جائز, دل لگی کی باتیں کرتے تھے. کانو اہل سنہ والجماعہ, یعنی حدود سے نہیں نکلتے تھے, یہ مطلب ہے اہل سنہ والجماعہ. یہ روایت اس لیے پیش کی کہ اس روایت میں اصحاب رسول کو اہل سنت والجماعت کہا گیا. پہلی جماعت اہل سنہ والجماعہ کی اصحاب رسول ہے, دوسری تابعین, تیسری تبع تابعین, چوتھی مجتہدین فقہا, پھر محدثین و مفسرین الی یوم ہذا. یہ ایک ضمانت ہے کہ ہم سنت کے پابند ہیں. ایک فرقہ ایسا ہے روافض جن کے ہاں سنت کوئی نہیں, اور سنت ہمیں کیسے پہنچی, صحابہ سے پہنچی, جماعت سے پہنچی. جماعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک صحابی کو بھی ہم عیب سے یاد نہیں کر سکتے. شیخ شبلی کا قول لکھا ہے مجدد نے, ما آمن بمحمد من عاب احد من اصحابہ, وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس نے کسی صحابی کے اندر عیب نکالا ہے. وَمَعْوِيَ كَانَ مُجْتَحِدًا فِي نَوْبَتِهِ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ اِنْ اَخْتَى وَعَلِي مُسِيبٌ فَلَهُ أَجْرًا الْعِبَانَ عَنْ اُسُولِ الدَّيَانَ صفحہ 189 امام ابو الحسن الاشعری کی. امام اہل سنہ اشاعرہ کے مقتدر امام امام ابو الحسن الاشعری نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے الابانہ عن اصول الدیانہ. اس میں لکھتے ہیں معاویہ مجتہد تھے, اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو ایک اجر پھر بھی ملے گا حدیث کے مطابق, اور علی مصیب ہے, اس کا اجتہاد صحیح معلوم ہو رہا ہے, اس کو دو نہیں کیا ملے گی, بس ایک اور دو کا فرق ہے. لیکن اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں. وللہ الحمد اولا و آخر. اہل السنہ والجماعہ مراتب ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. جب انبیاء میں مراتب ہے تو صحابہ میں بھی ہے. ابوبکر, عمر, عثمان, علی, یہ پہلے نمبر کے چاروں. پھر عشرہ مبشرہ کے 6 افراد, پھر بدریین. لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل, جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, جہاد کیا, دین پر خرچ کیا, وہ بڑے ہیں. والذین انفقوا من بعد وقاتلوا, اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, دین پر خرچ کیا اور جہاد کیا, وہ بڑے ہیں, یہ چھوٹے ہیں. لیکن وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بہتری کا.
سب صحابہ کا انجام بخیر ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, اس کے سب مصداق ہے. لهم مغفرۃ, سب صحابہ کی بخشش ہے. ورزق کریم, اور عزت کی روزی ملنے والی ہے, اس کے تمام صحابہ مصداق ہے. والحمدللہ علی حال. اہل السنہ والجماعہ, اہل السنہ والجماعہ چار دلیلیں مانتے ہیں. کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع هذه الامه, والقیاس الشرعی الفقہی. چار دلائل. غلطی نہ کرنا, وہ جو آپ ساٹھ کہتے ہیں قرآن و سنت, قرآن و سنت مراد چار دلائل. جیسے عوام کہتے ہیں علم شریف, علم شریف, علم شریف کیا چیز ہے؟ سورہ فاتحہ مکمل مراد ہے. حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, تو کیا لا الہ الا اللہ سے جنت جائے گا؟ محمد الرسول اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی جنتی ہے ہی نہیں. پورا کلمہ مراد ہے, یہ تو عنوان ہے, لیبل ہے. عنوان اور لیبل مختصر ہوتا ہے, اس کے پیچھے تفصیل ہوتی ہے. اللہ, اہل سنہ والجماعہ, اس کے چار طبقے معروف ہیں. احناف, مالکیہ, شوافی, حنابلہ. واما اہل الحدیث, وہ جو اہل الحدیث ہے, ترمذی شریف جلد ثانی میں طالب علموں کو دکھایا تھا کہ اہل الحدیث بمانے ائمت الحدیث ہے, اور اہل الحدیث قیاہی ابن سعید القطان و یحیی ابن معین و علی ابن المدینی و احمد ابن حنبل, تدریب الراوی جلد 2. اہل الحدیث کا اطلاق فرد پر, عوام پر کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. اہل الحدیث لیس بمذہب من المذاہب. اہل الحدیث ائمۃ الحدیث. اہل الحدیث ہم حفاظ الحدیث, ہم ائمۃ الاسانید والآثار. یہاں ایک آدمی آ جائے گا, ہاتھ یہاں رکھے گا, ٹانگ کرین کی طرح کھولے گا, مینڈک کی شکل بنائے گا, جی میں اہل حدیث ہوں. آپ اس سے پوچھئے کہ آپ کو سند اور متن کا فرق ہے, سند اور متن میں کیا فرق ہے, کتنے اسانید کل ہے, متون کل کتنے ہیں. مگر آپ نے چونکہ دم دبائی ہے دورہ حدیث کر کے, اور کچھ سمجھتے نہیں, اس لیے آپ کے سامنے ہر چولہ فروش, سبزی فروش, وہ اہل حدیث ہے. اہل الحدیث کا اطلاق ہمیشہ ائمہ علم پر ہوا ہے, اور اہل حدیث مذہب ہے. تو آپ ان سے پوچھئے کہ ترمذی تیسری صدی کے محدث ہے, امام ترمذی, وہ باب کے اندر تمام مذاہب لاتے ہیں, کبھی مسلم بخاری کا مذہب نہیں لائے, کبھی بھی نہیں لائے. محدثین کا مذہب کبھی بھی نہیں لائے, اور کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ مذہب اہل الحدیث. ومن ادعى فعليه الاثبات الى يوم القيامه. معلوم ہوا کہ امام ترمذی کے زمانے تک اہل الحدیث کوئی مذہب نہیں, اہل کوفہ ہے. قلمی ترمذی جو جھنڈوں سے نکلی ہے, اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بھی ہے. وہ مذہب ابی حنیفہ و اصحابی. مالک کا نام آ رہا ہے, شافی کا آ رہا ہے, احمد کا آ رہا ہے, عیسائی کا آ رہا ہے, ابو سور کا آ رہا ہے, سفیانین کا آ رہا ہے, لیکن کبھی بھی اہل الحدیث کا نام نہیں آیا. اس لیے اہل الحدیث بطور مذہب کے پیش کرنا یہ اسلام کے خلاف زہریلی سازش ہے, اور یہ دینی عقائد و اعمال کو نقصان پہنچانے کا فتنہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا تھا, من السنی, سنی کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے میں ایک مولوی سے پوچھا گیا, اہل سنت کون ہے؟ کہنے لگے جو گیارہویں شریف دے اور بزرگوں کے عرس مناوے اور جو ہے نا انگوٹھے شور زور سے چومے اور فضائل انواع فرائض پٹاخا فضائل مکہ یہ وہ حقوق بکو سنگر بکو کرے، یہ ان کا بنایا ہوا سنی ہے. امام صاحب سے خلاصہ میں مربی ہے، خلاصۃ الفتاوی میں ان سے پوچھا گیا منی سنی، سنو کیا کہہ رہا ہے. وَهُوَ أَن يُفَضِّلَ الشَّيْخَيْن وَيُحِبَّ الْحَتَنَيْن وَيَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن. جو ابو بکر عمر کو اس امت کے افضل ترین مانے، دونوں داماد عثمان اور علی سے محبت کرے، اور جو موضوع پر جو شرعی موضوع ہو مسح کے قائل ہو، جواز کا قائل ہو، کیونکہ خوارج معتزلہ روافض سب جتنے بھی بے دین ہیں سب منکر. السنی من یفضل الشیخین ویحب الحتنین ویرى المسح علی الخفین. یعنی عرس خطیج چیتن یہ شامل نہیں ہے، یہ ویسے شامل کیا جا رہا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ زندوں کے نیک اعمال سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بغیر کسی تعین اور وقت کے معین کرنے کے، جب تیرا جی چاہے قرآن پڑھے، کھانا پکا کے کھلائے، نفل پڑھ کے ثواب بخشے، کسی غریب مسکین کو حج کرائے، عمرہ کرائے، کتابیں خرید کے دے، مسجد مدرسے مسافر خانے بنائے، سارے خیر کے کام ہیں. اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے ثواب کی کوشش ہے. یہ اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہے، عقیدہ اس فرائیوی میں ہے. ثواب اعمال الاحیاء یصل الی الاموات وما انکر عنہ الا المعتزلہ عن منکرین بالآیات. زندوں کے اچھے اور نیک کاموں کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، چہ خیرات ور پسی کی گی ہر مردت ور رسی گی، اور سوک چوائی نہ رسی گی دگا کفر تقوی گی. رشید البیان میں لکھا ہے، رشید البیان اس پشتو کی کتاب میں استاد مولانا لطف اللہ فرماتے تھے، کنز میں چھ مسئلے مرجو ہے، ہدایہ کے اندر بیسوں مسائل پر فتوہ نہیں ہے، لیکن رشید البیان میں ایک مسئلہ بھی کمزور ہے. تمام نظم میں اس نے مفتیوں سے پوچھ کے نظم بنایا. الحمدللہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین. کہتے ہیں فاتحہ مکمل ہونے پر جبریل نے کہا کہ قل آمین. آمین اور آمین دونوں صحیح. مکسورہ اور ممدودہ دونوں پڑھا گیا ہے. آمین غیر القرآن من آداب القرآن، فلأجل هذا لا يقرأ جهرا مع القرآن من آدابه ليس من اجزائه. آمین زبیدی بلگرانی تاج العروج شرح قاموس میں کہتے اللهم اجل هذا، خدا یہ دعا قبول فرما. آمین دعا ہے، بخاری میں ہے قال عطا آمین دعا، قرآن کریم میں ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، دعا اس کا مانگا کرو. اور قرآن کریم میں پیغمبر کی دعا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہاء عراق بلکہ مالک رہے مولا مدینے میں اور مالک کے اساتذہ وہ فرماتے ہیں آمین یخفا بھی آہستہ پڑھا جائے، اور ان کے
کتاب القوم میں امام شافعی کہتے ہیں لا يحب الجهر بالتعمیم، میں بھی زور سے آمین کو پسند نہیں کرتا. دیکھو ایک ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایسا ایک آپ نے کہا آمین یہ جان، اور ایک آپ نے کہا آمین یہ کیا چیز. یہاں غیر مقلد آتا تھا زور سے آمین کہہ کے پھر پیچھے قمیض جھاڑتا تھا، میں نے کیوں فراغت ہو گئی کیا؟ تو میں نے کہا یہ آمین آپ اپنی طرف سے یا پورے محلے کی طرف سے؟ کہا محلے کی طرف سے سمجھ لے، کیونکہ آپ لوگ تو پڑھتے نہیں. میں نے کہا پڑھتے ہیں آہستہ، تو ذرا بہت زیادہ حوارگی دکھاتے ہو. یعنی ان پر نماز میں بھی شیطان سوار ہے، احناف کی مسجدوں میں جا کے شرارتیں کرتے ہیں. ہندوستان میں جب انگریزی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے وہ تین چار کوششیں کی گئی اور یہ لوگ نکل آئے اور حنفیوں کی مسجدوں میں شور مچایا، آمین نہیں کہتے آمین زور سے کہنا چاہیے، تو بعض مسجدوں میں جھگڑا ہو گیا اور جو جھگڑا عدالت پہنچ گیا. حنفیہ نے دلائل قائم کی کہ آمین بسر ہے، اور غیر مقلدوں نے دلائل قائم کی کہ آمین بالجہر ہے. اس کے بعد ایک انگریز، ایک سکھ، ایک ہندو، تین جج بیٹھ گئے اور اس بینچ نے فیصلہ لکھا. انہوں نے کہا اسلام میں آمین بالجہر کا بھی ثبوت ہے جو یہ فرقہ کہتا ہے، اور آمین بالسر کا بھی ثبوت ہے جو یہ حنفیہ کہتے ہیں، لیکن آمین بالجہر یا آمین بالسر پہ جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ایک تیسرے آمین پر ہے، اور وہ ہے آمین بالشر، شر کرنے کے لیے. یہ شری فرقہ ہے مسجدوں میں جا کے شر کرنے کے یہ عادی. آپ اپنے طور پر آمین کہے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ ہم نے کبھی بھی کسی پر پابندی نہیں لگائی. لیکن یہ آمین کس طرح کہتے ہیں؟ اس طرح کہتے ہیں کہ لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائے، یہ وسوسہ وسوسہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خناس کا کام ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے. فتاوی اہل حدیث میں لکھا ہے، علماء حدیث نے وصیت کی ہے کہ حنفیہ کی مسجد میں نہ زیادہ ٹانگیں کھولنے کی ضرورت، نہ سر ننگا کی ضرورت، اور نہ زور سے آمین کی ضرورت، کیونکہ اس وقت وہ ہمارا امام ہوتا ہے اور امام کو ایذا پہنچانا حرام ناجائز ہے. فتاوی علماء حدیث، آداب امامت. اہدنا الصراط المستقیم، تفسیر صافی کے اندر فتفرق بكم السبل، اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے اہل الحدیث لحاظ العصر، آٹھویں صدی میں ہے. وہ کہتے ہیں اہل الحدیث لحاظ العصر مارقون عن الجادۃ القویما لأنهم يبغضون الفقه والفقهاء، فقہ اور فقہا سے بغض رکھنے کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. قرآن میں ایک علم کا حکم ہے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، وہ فقہ ہے. پیغمبر نے ایک عالم کا ذکر کیا فقیم واحد، ایک فقیہ چاہیے شیطانوں کے مقابلے کے لیے. پیغمبر نے اپنی زبان سے نہ شیخ الحدیث کہا ہے نہ شیخ التفسیر کہا ہے، نہ محدث کہا ہے نہ مفسر کہا ہے، فقی کہا ہے. ہنی للفقہا ولی اصحاب الفقہ، کیا مبارکبادی ہے ان کے لیے. بلکہ ایک روایت میں آپ نے اپنے لیے کہا کہ میں بھی فقی مبعوث ہوا ہوں، یعنی حلال و حرام، جائز ناجائز مسائل سمجھانے والا. سورت ہے سورہ بقرہ، یہ مدنی سورت ہے، 286 آیات ہے اور 40 رکوع پر مشتمل ہے. حدیث شریف میں جس گھر میں اور جس جگہ سورت بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جائے. بہت بڑی مفصل مدلل سورت ہے. سورہ فاتحہ وہ پوری سورت جو سب سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، 500 نمبر پہ، اور سورت بقرہ وہ پہلی سورت جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کا نزول نمبر 87 ہے. 87 اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہوئی اور وہ سب مکہ مکرمہ میں آئی. سورت کے مکی اور مدینہ مدنی ہونے کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اگرچہ مدینہ کے آس پاس ہو وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اگرچہ مکہ مکرمہ میں، حدیبیہ میں یا فتح مکہ یا حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے. فما نزل قبل الہجرہ مکیت وما نزل بعد الہجرہ مدنیت. اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت بقرہ کا ربط لفظ بلفظ حرف بحرف ہے. وہاں ہے الحمدللہ، ہم اور شکر کی تفصیل بقرہ میں. وہاں لفظ اللہ افعال سے اور صفات سے واضح ہے. رب العالمین افعال ہے، الرحمن الرحیم صفات ہے. یہاں اللہ کا فعل نزول القرآن ہے، صفات من صفاتہ جل وعلا، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ وہ ایمان اور ہدایت کا عطا فرمانا ہے. طلبہ خصوصیت سے متوجہ رہے، فضلاء بھائیگان، لفظ اللہ اوصاف افعال سے مظہر ہے، کنہ نامعلوم ہے. اللہ تعالی کی ذات من حیث و ذات لا یدرا ولا یعلم ولا یعرف. یہ کیسے ہوگا؟ الف لام میم، حروف مقطعات دیکھو، مقاصد کے مطابق ہے، معنی متعین نامعلوم ہے. آپ اللہ کا کنہ چھوڑے، الف لام میم جو آپ کے کلمات کے حروف ہے اس کا معنی نکالے پہلے، کوئی معنی نہیں. تو آپ اتنے بڑے آسمان و سبع سماوات کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے مٹھی میں جو حروف ہے اس کے معنی کر لیں. لفظ بلفظ ربط موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی عالمین کے پروردگار ہے، پالنہار ہے. تو دیکھو ہم نے اب تک تشریح کی تھی کہ کیڑے کو رزق دیتا ہے، پرندے کو دیتا ہے، چرند کو دیتا ہے، جن کو دیتا ہے، انس کو دیتا ہے، جنین کو دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے نا. فرمایا سب سے اعلی رزق وہ ہدایت ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر سارے خزانے بھر جائے، پوری دنیا کسی کو دی جائے اور ایمان نہ دیا جائے، اس کو کچھ نہیں دیا گیا. یہ سب ہے چھے ای ہم ہے چست چومی بگزر بخت تخت و امر نہی و گیردا. یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیز ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. الرحمن الرحیم، اللہ تعالی مہربان اور حد سے زیادہ مالا مال کرنے والے، بخشش فرمانے والے. اس بخشش کا کرشمہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالآخرت، اوصاف خمسہ مومنین. یہاں فرمایا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور بقرہ میں وبالآخرت ہم یوقنون، پورا نام لے لیا کہ آخرت کا یقین ضروری ہے. یہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیسا ہوگا؟ خاص اللہ کی عبادت، خاص اللہ سے مدد مانگنا. اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، جو ہدایت پر ہو اور فلاح یافتہ ہو ان کی یہی نشانی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ سے مدد مانگیں. سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں جمع کے رکھے، ہمیں استقامت نصیب فرما صراط مستقیم پر، ہماری رہنمائی کیجئے صراط مستقیم کی. اس صراط مستقیم کے چلنے والوں کے لیے ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ما قبل انبیاء اور کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان ضروری قرار دے دیا. یہاں فرمایا انعمت علیہم، سورہ بقرہ میں ہے، اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، جن کا نام یہاں تھا انعام یافتگان، ان کا نام وہاں رکھا گیا مہتدون اور مفلحون. اس کو تفسیر میں کہتے ہیں مضمون بترقی، مضمون بترقی. یہاں دو فرقوں کی مذمت ہے، مغدوبین کی اور ضالین کی، یہاں بھی دو فرقوں کی مذمت ہے، ایک کافرین کی ان الذین کفروا دو آیتوں میں، اور پھر ایک رکوع میں دس نشانی اور دو مثالیں منافقین کی. وہاں فرمایا کہ اب کہو آمین، یہاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ جن کی دعا قبول ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے عبادت گزار ہوں گے. کہتے ہیں علماء تفسیر کہ سورۃ بقرہ میں چار مسائل مستقلن ہیں اور چار تضمنن ہیں، چار متصل دلیل مطابقی کے ساتھ ہیں. ابتدائی سو آیتوں میں توحید خداوندی، 101 سے لے کر 75 آیات تک رسالت، ماں آداب اور شبہات اوروں کا رد اور جواب، اور اس کے بعد جہاد ہے، اور پھر تیسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم سے انفاق فی سبیل اللہ. ابتدائی توحید کے ساتھ ساتھ تہذیب الاخلاق بھی ہے، اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے، کہ موحد کے اخلاق بہترین ہو. یہ نہیں کہ موحد زہر کا ڈانگ ہو، پنجرے سے خلید زہر اڈکے، اور یہ نور سے کہیں استاذ تو بغی گی لکہ چیلے یہ سے بے ہو چیلے والی پنجرے گورڑے شی اور رما استاذ سے خوبی دیتی دے لکہ سوچوئی زمان پلار دے فلان کے شویدہ سے دے پلار امور بانے ان دے اثرہ نہ گئی تش توحید بسکے. اور دا خبر از مزنوں کو ہم شیخ القرآن کے سورۃ النساء لے موجود دی آواز آپ اخبل ہوئے بھائی پنجوری خلا جو زہر لگ جب اترخائی بے ادبی جہان. آپ قرآن کا زور دیکھیں کیسے تہذیب بناتے ہیں، تہذیب الاخلاق کا مرحلہ سو آیات توحید کے ساتھ ساتھ. توحید میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس میں ہمارے اخلاق کی کمزوری ہے. ہم نے پہلے ہی دعا مانگی اللہ ہمیں عالی اور بہترین اخلاق نصیب فرما. سو آیات کے اندر، اور رسالت جب شروع ہو جائے گی تو تو تدبیر المنزل شروع ہو جائے گی. بس کہتے ہیں کہ رسالت تو توحید دونوں میں تہذیب الاخلاق ہے, اور جہاد کے مسئلے سے تدبیر المنزل ہے, گھر کے مسائل, گھر کیسے آباد ہوگا, اور انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں السیاست المدنیہ ہے, اور آداب اور تنظیم وغیرہ ہے. سورہ بقرہ اس سورت کے اندر آگے چل کر ایک بقرہ کا قصہ ہے, ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اس مناسبت سے اس سورت کو سورت البقرہ کہا گیا. سورت النمل, سورہ عنکبوت, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہ, اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق کے مثال دینے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے, اللہ کی اس میں ہزاروں حکمت ہے. مفصل اور مدلل سورت ہے, اور سورت شروع ہے حروف مقطعہ سے, الف لام میم, یہ مقطعہ ہے, ایک ایکار الف لام میم, قطع یقطع التختی, کاٹ کاٹ کے پڑھنا ہے. لا یعلم مرادہا الا اللہ, خدا کے سوا اس کا معنی و مطلب کسی کو معلوم نہیں. ایک کمکل مفسر لکھتا ہے, نزول قرآن کے وقت اس کے معنی اور مطالب موجود تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے کیا معنی و مطالب ہوں, تو حروف ہے. آپ کہیں ایک دو تین, پنکھے بھی ہو سکتے ہیں, طالب بھی ہو سکتے ہیں, ڈنڈے سوٹے بھی ہو سکتے ہیں, آیات بھی ہو سکتی ہیں, ملک اور شہر بھی ہو سکتے ہیں, یہ تو اعداد ہے, یہ تو حروف بنائیہ ہے, جب ملتے ہیں تو معنی دیتے ہیں, انفراد میں تو معنی نہیں ہوتا. اشارے اور چیز ہے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ درس دے رہے تھے شاگردوں میں, جیسے ہمارا درس ہو رہا ہے, ایک آدمی آئے اس نے کہا لی الحلوہ, آپ نے کہا انا فی الجلوہ, خلوت کے معنی علیحدگی, مجھے بات کرنی ہے, آپ نے کہا ترس ہو رہا ہے, میں تیرے لیے فارغ نہیں. اس نے کہا ما ما ما, آپ نے کہا لا لا لا, اس نے کہا شکریہ شکریہ. شاگرد نے پوچھا حضرت کیا پوچھا, کہ تین محرمات سے نکاح کا پوچھا, جیسے ساس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے, سالی کے ساتھ نکاح بیوی کے ہوتے ہوئے حرام ہے, یا خالہ پوتی کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو یہ کیسے پتہ چلا, فرمایا وہ اسی کی تو خلوت مانگ رہا تھا, تو اس کا سوال مجھے سمجھنا تھا میں نے سمجھ لیا, اور میرا جواب اس نے سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا, تم سے تو پڑھنا چاہتا تھا, وہ اٹھ گئے وہی بات پیش آئی. انہوں نے کہا حضرت آپ کیا پوچھ رہے تھے, کہ میں نے تین محرمات سے نکاح کا دریافت کیا, حضرت نے تینوں منع کر دیا کہ ان کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ, الف لام میم, اصل میں اس کے نزول میں حکمت کیا ہے, جب اس کا معنی اور مطلب سرے سے منزل نہیں ہے, متعین نہیں ہے لغت میں, وعدے کی طرف سے جواب. دیکھو جاہل کا امتحان ہے علم حاصل کرنے میں, اور عالم کا امتحان ہے بعض چیزوں کو نہ چھیڑنے میں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. مولوی صاحبان ذرا بات سمجھ لیں, دو قسم کے الفاظ یا حروف ہیں, ایک وہ جن کا سرے سے معنی اور مطلب رکھا ہی نہیں گیا, اس کو ہم کہیں گے متشابہ من کل الوجوہ, یا متشابہ بہت بہت, بالکل پکا متشابہ بند سر بموت,
یہ یاسین حامیم عین سین قاف قاف ہا یا عین صاد قاف الف لام را الف لام میم را یہ جو حروف مقطعات ہیں سورتوں کا شروع میں یہ متشابہ من کل الوجوہ یا متشابہ محض اور بحت اس کا معنی اور مطلب ہی نہیں کچھ متشابہ ہے من وجہ جیسے تبارک الذی بیدہ الملک ید کا معنی تو ہے ید آلت آتشہ آخذ باتشہ ہاتھ موجود ہے لیکن اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے یوم یکشف عن ساق پنڈلی لا یلیق بشانہ جل وعلا فیضع قدمہ علی النار فتقول قف 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 حدیث متشابہ من صفاتہ جل وعلا بات سنو ذرا متشابہ من کل الوجوہ اس کا معنی اور مطلب نہ واضح نے لغت میں رکھا ہے نہ عرف میں ہے نہ منزل ہے جیسے الف لام میم اور کچھ متشابہات ہیں عرف میں بھی ہے لغت میں بھی ہے نفس الامر میں بھی ہے لیکن قرآن کریم میں اللہ کے لیے یا حدیث میں خدا کے لیے جب آ جائے تو شایع نشان نہیں. تو اس میں دو فرقے یہ دوسرے میں اس میں تو اتفاق ہے کہ کوئی تاویل کی ضرورت نہیں ہے. من وجہن میں دو فرقے ہیں اور دونوں اہل حق ہیں. محدثین کہتے ہیں امر روحا ایسے ہی چھوڑو یدہو یدہو کوئی قدرت اختیار سے تعبیر مت کرو فوضوہا اسی طرح سپرد کرو. اس کو کہتے ہیں مفوضہ. کیا کہتے ہیں؟ مفوض تفویض کرنا اللہ کے سپرد کرنا. ملا علی قاری نے شرف کے اکبر میں لکھا ہے کہ امام اعظم بھی فرماتے تھے امیر روحا اسی طرح رہنے دو. امام صاحب کتنے مختار ہیں حالانکہ فقیہ ہے لیکن یہاں ان سے منقول ہے کہ امیر روحا اسی طرح رہنے دو. کوئی تعویل لوگی مت کر. اور دوسرا فرقہ ہے متکلمین کا وہ کہتے ہیں مناسب تعویل کر لو. پہلے کو کہتے ہیں مفوضہ مع تنزیہ اور اس کو کہتے ہیں مؤولہ مع تنزیہ. تنزیہ جل وعلا تقدیس اور تسبیح تعظیم اور تکبیر الوہیت امر مسلم ہے عباد کے ہاں لیکن مناسب معنی کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں. حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا ایک سعودی آیا سینگ تیز کیا ہوا شیخ کیف التعویل فی صفاتی یعنی کہا ہذا مرت عندنا طائفہ یا من اہل الحق الحمدللہ ہم سادات و اہل الحق لا حول ولا قوة الا بالله ايش لا حول ولا قوة الا بالله بخاری من المؤولہ بخاری امام بخاری محمد بن اسماعیل من المؤولہ ویؤول صفاتی جل وعلا بخاری لے آئے. میں نے کتاب التفسیر کھولی وسع کرسیہ قال سعید بن جبیر کرسیہ اے علمہ بخاری شریف کل شئن حالق الا وجہ اے ملکہ و سلطانہ. 20-30 جگہ میں نے نکالی. میں نے کہا ہذا من المؤولہ عفوا سامحوني شیخ عفوا پشاوڑے میں زنگ تو دیوار سر ہونے جان گے تو پشاوڑے دلے دلے تو بخلا کے بخاری اور کا بجا کے برگے خطا ہے. میں بخاری مؤول دا مؤولین و مشر امام بخاری تول تاویلون آگر ہوئی اللہ
شام کو مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس ابن عاشور کی تفسیر ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. کہا آپ کے کمرے میں لے آتا ہوں. 23 جلدوں میں ابن عاشور کی تفسیر لے آیا. لہذا ہدیہ للشیخ لغزارت علمه وسعت اطلاعه ونظره البالغ في الجامع الصحيح والحمد لله على هذا. ایک ہی جواب میں 23 جلد تفسیر ابن عاشور کی جیت لی الحمدللہ. اوپر رکھی ہوئی کتبخانے مدرسے میں داخل. تو الف لام میم اس کے معنی مراد قطعی. سلف تو کہتے تھے اللہ اعلم بمرادہا. جو بھی مطلب ہے اللہ خود جانتے ہیں. ہمارے لیے تو سکوت احوت ہے لیکن بعض زنادقہ بعض ملاحدہ علماء کو چھیڑتے تھے مسلمانوں کو. وہ کہتے تھے نہ کوئی نہ کوئی معنی تو ہوگا. تو وہ ایسے ان کو ٹرکھانے کے لیے کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ الف اشارہ ہے اللہ کی طرف, لام اشارہ ہے جبریل کی طرف, میم اشارہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ جل وعلا انزل القرآن بواسطة جبریل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, کوئی بگاڑ نہیں ہوا ہے, ایک مناسبت ہے. مناسبت معنی نہیں. وہ ایک پرندہ ہے نا زر زر, وہ صبح صبح بہت خوبصورت آواز نکالتا ہے. تو ایک سبزی فروش سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے سنا کہ اس کے بعد کہنے لگا مولی ادرک گاجر ادرک, مولی گاجر ادرک. ایک طالب علم آ رہا تھا بیضاوی اور شراقائد بغل میں دبایا ہوا. اس آدمی نے کہا یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے مولوی صاحب. سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت. اس کی اپنی سوچ وہی مولی گاجر ادرک تک تھی. اور طالب علم تو اللہ تعالیٰ کا بقول ہمارے وہ سندھی دوست کے خدا اللہ تعالیٰ کا مارو ہے. یہاں ایک بوسے والا آتا تھا, آپ یقین کر لیں, طالب علموں سے اتنی محبت کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. 60,000 روپے اس کو بوسے کے ملے اور غائب ہو گئے. تو میں نے کہا ذرا ڈھونڈو. اس نے کہا خبردار, طالب اللہ کا مارو ہے, وہ لوگوں کی چیزیں نہیں اٹھاتا. اگر طالب سے لے بھی لیے میں نہیں لوں گا. یہ جو پولیس ہے نا یہ ہے, ان کو پکڑو. وہ نکلا انہی ماڑوں کے پاس. ہم نے کہا پولیس والوں کے پاس نکلا ہے. آئے آئے, افسوس افسوس, کتنا بڑا اعتقاد تھا. اس نے کہا تو خدا کے ماڑو ہے, یہ ہمارے ہم سے چوری کر ہی نہیں سکتے. طالب اس کو کہتے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ, اب وہ موجود نہیں ہے, انتقال فرما گئے. امید ہے کہ اللہ نے بروز بخشش اس کے لیے یہی بہانہ بنائے گا کہ طالب علموں کی عزت بے انتہا بے انتہا. ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے 15ویں صدی میں کہ آپ حیران ہو جائیں. ایک بڑا ڈاکٹر ہے, بہت قابل ترین, اونچے اسپتال میں. اس کو پتہ چل گیا میرے متعلق یہ 15 سال سے ہم وقت زمزم پیتا ہے. تو اس نے کہا زمزم نہیں پیے اس سے پیشاب نہیں بنتا. وہ تو زمزم ہے, جنت کا پانی, اس سے پیشاب کیسے بنتا ہے؟ آپ اور پانی پیئے تاکہ پیشاب آ جائے آپ کو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیسے اعتقاد دیا ہے کہ زمزم وہ گمس کا, یہ متیاز نہیں جڑی. آپ خدا جنت ابری اور تشے برکت و خیر ہے. الف لام میم حروف مقطع. بعض تفسیروں میں ہے سر من اسرار اللہ لا تفتش, یا اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, مت ڈھونڈو اس کو. کبھی کہتے بحر عمیق لا تسلط فیہ, گہرا بحر ہے اس میں مت چلانگ مارو, واپس آ نہیں سکو. ہمارے استاد محترم
حضرت الشیخ مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے جب میں ترجمہ قرآن پڑھتا تھا تو ایک دن ایسے موڈ میں تھے تو کہنے لگے الف اول لام لازم میم مومن، اول لازم ہے مومن کو کہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب پہ کوئی شک شبہ نہیں، لا الہ الا اللہ. صحیح بات، یہ عقیدہ تو رکھنا پڑے گا، اگر یہ حروف نہ ہو تو اس کا یہ معنی نہ بھی ہو تو مناسبت تو ہے. اول لازم ہے مومن کو کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تفسیر بیضاوی نے یہاں جو کچھ کہا ہے اسے آپ خلاصہ کریں گے تو یہ بنے گا، اگر کوئی کتاب دنیا میں ہے تو وہ یہ کتاب ہے، بخاری شریف شک شبہ تو ہے، کئی طرق میں بحث ہے، مسلم شریف و کتاب مسلم ملعان من الشیعہ خود تدریب میں موجود ہے، ترمذی کے کتنے اقوال متروک ہیں، خود وہ بعض حدیث لائیں کہ اس پر عمل نہیں ہے. لیکن آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسی کتاب جو ہر تحریف سے، ہر تقدیم سے، ہر نامناسب تعویل سے منزہ اور مبرہ ہے، ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب لا ریب فیہ. الکتاب المجموع، کتب یکتبو کے معنی آتے ہیں جمع یجمع، جمع کرنا. کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جمع ہوتی ہے. مروی ہے ابو العباس نے کامل میں لکھا ہے من کتب فہو راکب علیہ ومن سمع ولم یکتب فالعلم راکب علیہ متا شاء اطار، جس نے پڑھا اور لکھا بھی وہ علم پر سوار ہے، جب چاہے گا استعمال کرے گا، اور جس نے سنا اور لکھا نہیں علم اس پر سوار ہے، جب چاہے گا چلا جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں لکھا تھا کہاں نہیں لکھا تھا. بعض نسخوں میں ہے ادب الکاتب وغیرہ کے حواشی میں انما العلم بالتعلم والتعلیم والتعلم والتعلیم بالکتابۃ والتحریر، علم پختہ ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے سے اور ٹھہرتا ہے لکھنے لکھانے سے، لکھنے لکھانے سے. لا ریب فیہ، بھئی کتابیں تو پہلے سے تھی، تو ریت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی بنی اسرائیل کے لیے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، انجیل عیسیٰ مسیح کی، زبور داؤد کے لفظ، صحف دیگر انبیاء ابراہیم علیہ السلام موسیٰ وغیرہ کو دیے گئے، لیکن کہاں ہے، کدھر ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کیا چیز باقی ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، باتوں کو ٹھکانے سے ہٹا دیا، کیونکہ گزشتہ کتابوں کی حفاظت علماء کے ذمہ تھی، علماء کا ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور اس کتاب کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا. ذکر، ذکر کیوں کہا، یاد، یاداشت، سبحان اللہ، پڑھتے رہو، مشغول رہو، منہمک رہو، ڈوب جاؤ اس میں، گھاٹ مت دیکھو، ہوتے لگاؤ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء کا نام بھی ہے اہل ذکر، قرآن کے ماہر. ذکر الرسول، پیغمبر بھی ذکر ہے، یعنی سنت اور حدیث کی علماء کو یاد ہونا چاہیے. سبحان اللہ. وہاں کا ذکر علم اور فقہ بھی ذکر ہے، فاسألوا اہل الذکر، عالم کی نشانی. یہاں ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, صبح و شام ذکر میں مشغول. اقم الصلاۃ للذکر, یاد کے لیے نمازیں پڑھا کرو. تو نمازیں خوب پڑھے, یاداشت زبردست ہو, قرآن میں منہمک ہو, سنت حدیث اور فقہ ہم رنگ ہم وقت موجود ہو. ان علماء سے مسائل پوچھنے, اور پہلی صف ان کی مجتہد و فقی کی. اس آیت سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے تقلید کے وجوب پر, رفع الملام. اور مولانا رشید احمد گنگوئی نے اپنی کتاب سبیل الرشاد میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. الف لام میم, حدیث میں ہے ایک حرف کی دس نے کیا, الف لام میم تین حروف ہے تین تیس نے کیا حاصل ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اگر قرآن پڑھے اور سمجھے ہی نہیں کچھ بھی نہیں, کیوں نہیں, الف لام میم کا تو معنی ہی نہیں ہے اور تیس نیکیاں ملتی. شیخ الحدیث نے فضائل قرآن میں لکھا ہے الف یہ تین حرف ہے, لام پھر تین ہو گئے چھ ہو گئے, میم پھر تین ہو گئے نو ہو گئے, نو دائے نوے نے کیا. تبلیغ جماعت کے بزرگ ہمارے بھی بزرگ ہیں, محدث کبیر فی الہند, برکت العصر ریحانت الدہر, حضرت الشیخ شیخ المشائخ شیخ الحدیث مدرسہ مظہر العلوم سہارنپور, ثم مہاجر المدنی والمتوفى بالمدینۃ المنورہ, بہت اونچے محدث, اوجز المسالک 17 جلدوں میں, اور لامع الدراری پہلے 10 جلدوں میں اب 24 جلدوں میں ہو. تعلیق ابو داؤد, کتاب الحج کتاب العمرہ, فضائل یہ جو آج کل انہوں نے نام تبدیل کیا ہے, عقل کے بے پید دورے, تبلیغ نصاب کو فضائل اعمال کہنے لگے. دروش شریف پڑھا کرو, کون کہتا ہے کس کو یہ حق ہے کہ جو یہ کہے کہ تبلیغ حلقے میں درود نہ پڑھو, ہے کون یہ لوگ کس شمارے. حضرت شیخ تو کہتے ہیں میری اس کتاب میں فضائل درود جیسا حصہ نہیں ہے, جو میں نے اپنے خاص ذوق سے لکھا ہے وہ فضائل درود پڑھا تھا. تبلیغ بھائیوں کو بھی پڑھوایا, کسی بزرگ نے بعض چیزیں جو ایسے کبھی کہا ہوگا اس سے انہوں نے یہ بنایا کہ جی تبلیغی حلقوں میں فضائل درود نہ پڑھے تاکہ قہر الہی خدا کا متوجہ رہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ہمارے ہر طالب علم جو زور کے بعد پڑھتے ہیں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ فضائل درود میں سے بھی احادیث پڑھا کر فائدہ ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ. الف لام میم, تو الف لام اے حروف مقطع ہے, متشابہ باہت ہے, متشابہ من کل الوجوہ ہے, نہ اس کا معنی منزل ہے اور نہ واضح نے وضع کیا ہے, اس کے باوجود اس پر مثال پیغمبر نے یہ دی ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی. میں نے حضرت اقدس خواجہ خواجگان نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ ایک عام طالب علم جو علم کے طلب میں ہو اور وہ قرآن پڑھے اس کو فی حرف 500 نیکیاں ملے گی, اور ایک عالم دین جو استاذ ہو پڑھانا جانتا ہو لوگ اس پر علم کا اعتماد کر رہے ہو ان کو 500 سے لے کے 5000 تک فی حرف ثواب ملے گا. والعہدۃ علی الشیخ نظام الدین الاولیاء رحمہ اللہ, ہمیں بعض چیزوں میں ان پر اعتماد ہے, یہ ثواب اور جزا کی جماعت ہے, اللہ نے ان کو بڑا مقام نصیب فرمایا ہے. الحمدللہ. الف لام میم حروف مقطع لا يعلم مرادها الا الله واما ما ذكره المتاخرون من المفسرين فهي مناسبات وتاويلات ليست بمطالب يقينية ولا بمعاني مستقيمة لهؤلاء الحروف. وإلى الله نتوب من شر الأشر وإفساد المفسدين. الف لام میم ذلک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ریب تردد کو کہتے ہیں، کھٹکا، کھٹکا. ویرا زما پجرڑا کے دا سے راضی وہ سرز بس تصویر پجرڑا کے راضی. ریب شک، وہم فی ریبہم یترددون. اردو میں اس کی جگہ ہے کھٹکا، کھٹکا، کھٹ. ادنا تردد، ادنا شک. ادنا شک نہیں تو بڑا شک کہاں سے آئے گا؟ او میری بات سننے میرے بھائیو، شک دو قسم کا ہوتا ہے. ایک متکلم کا کہ میں پڑھا رہا ہوں اور مجھے اطمینان نہ ہو. لا ریب فیہ من رب العالمین، قرآن کریم میں ہے، اس قسم کا شک اللہ رب العالمین کی طرف سے بالکل نہیں. دوسرا شک مخاطب کو ہے، آپ نہیں سمجھے، آپ اس معنی اور مطلب تک نہ پہنچ سکے، اس کو کہتے ہیں ریب من قبل المخاطب. آگے چل کر کہا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، آؤ میدان میں مقابلہ کر. اس کو اس طریقے سے اڑا دیا، پوری کتاب لاؤ، نہیں تو 10 آیت لاؤ، نہیں تو 1 لے آؤ. نہیں لا سکے. فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَمْ تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. لَا رَيْبَ فِيهِ کی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی قرآن میں یا قرآن کے نسخے میں اگر کوئی آیت میں بھی فرق ہے تو اس قرآن کو آگے نہ بڑھائے، بس اپنے پاس رکھے، اس کے اوپر صفحہ لکھے کہ اس میں ایک آیت غلط ہے یا نہیں چھپی یا چاپنے سے رہ گئی ہے، لہذا جو بھی اس میں تلاوت کرے وہ احتیاط کرے تاکہ تردد اور شک آگے پروان نہ چڑھے. ایسی چپائی ہوتی ہے. چند سال پہلے ہم نے وہ اپنا خاص نسخہ تفسیر والوں کے لیے شائع کیا. مجھے بڑا دکھ ہے کہ ہمارے یہی کے آدمی کی نگرانی میں وہ چھپا، اور جب بٹھا تو طالب علم آئے کہ جی پورے پورے صفحے غائب ہیں، پوری صورتیں غائب ہیں. اس لیے ہم نے یہ دوسروں کا چھپا ہوا نسخہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس میں یہ فائدہ ہے کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ کے تفسیر جواہر کا مقدمہ پورا موجود ہے تقریبا. اب وہ اس میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر و کبیرہ. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے 300 قرآن مجید لکھے، اور وہ 300 آخری نسخہ اللہ کے فضل و عنایت سے وہ ہمارے پاس ہمیں پہنچا ہے. اس میں بادشاہ لکھتے ہیں کہ میری عمر 77 سال سے متجاوز اور میرے ہاتھوں میں لرزا ہے. لرزتے ہوئے ہاتھ سے قرآن لکھنا جائز نہیں. اللہ کا شکر، لاکھ لاکھ احسان کہ یہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو میری مغفرت اور جنت جانے کا سبب بنا لے، اور میں آئندہ اس قسم کا ارتکاب نہیں کروں گا، کیونکہ میرا جسم، میری صحت مزید میرا ساتھ نہیں دیتی. لا الہ الا اللہ، اتنی احتیاط. قرآن مجید جب لکھ رہے تھے اور یہ سورت الف لام میم سجدہ آگئی اور یہ لکھ لی، تو اس کے اوپر وہ حدیث نکل گئی بخاری اور ترمذی سے کہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھنا چاہیے، اور پیغمبر جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھتے تھے. پھر جب سورت ملک آئی پھر لکھا کہ رات کو حضرت الف لام میم سجدہ اور سورت ملک پڑھتے تھے،
اور جب دہر آئی تو پھر لیتا کہ حضرت جمعے کی فجر میں ہمیشہ پہلی رکعت میں الف لام میم سے جدا اور دوسری رکعت میں سورت دہر پڑھتے تھے. تو کاتب عبداللطیف جو ساتھ تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت ہی تو کئی جگہ لکھا. اس کو کہا آرام سے رہو آرام سے رہو, اگر ایک جگہ پڑھنے سے توفیق نہیں ہوئی ادھر ہو جائے گی, اگر ادھر نہیں ہوئی ادھر ہو جائے گی. زیادہ لکھنے سے ہمارا مقصد لوگوں کو اعمال پر متوجہ کرنا ہے, بھلا لکھنے میں نقصان کیا ہے. یہ سورت جب بھی آئی یہ حدیث موجود ہے, یہ سورت جب بھی آئی یہ حدیث موجود ہے. فرمایا کسی ایسی جگہ کوئی چیز نہیں لکھی جو حدیث میں نہیں. پابندی دے کے ذرا احتیاط دے اور اعمال کا شوق اور ولولہ. کل انشاءاللہ تعالی سورت بقرہ کے علوم کی تقسیم کریں گے اور کوشش کریں گے ہم کہ آگے بڑھے اور نئے سرے سے کچھ مزید ربوط ہے, تناسب بین الفاتحہ والبقرہ ہے اور پھر سورت بقرہ کا دعویٰ یعنی اثبات العبادہ المخلص للہ وحدہ یا التوحید الخالص للہ جل وعلا جو تیسرے رکوع کے شروع میں ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اور پھر الہکم الہ واحد اور پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور پھر اخیر میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور سورت کے علوم کی مزید تقسیم انشاءاللہ تعالی. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا و آخرا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بعض بیماران ہیں ان کے اعزاء نے ان کی صحت شفا کی دعا کے لیے کہا ہے, تفسیری نشست کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ داخلی اور خارجی پورے ملک میں اور خاص ذکر ہمارے شہر میں ابدی سرمدی امن قائم فرمائے. تفسیر کے لیے آنے جانے والوں کے راستے اللہ پر امن بنائے. ہر شر فساد ہر خرابی و تکلیف سے اللہ انہیں اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. ترجمہ و تفسیر میں اللہ ہماری مدد فرمائے نصرت فرمائے. سلف صالحین کے علوم کی بڑی امانت احتیاط اور دیانت سے ترجمانی اور فیض رسانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق فرمائے. صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.